دعائے اتار، یا رب کریم جو کوئی جماعت کے فضائل کے 94 صفحات پڑھ یا سن لے، اسے نماز با جماعت کا شہدائی بنا اور اس کی بے حساب بخشش کر دے، اور اسلامی بہن پڑھے یا سنے تو اس کی بے حساب مغفرت فرما، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت کے فضائل، درود شریف کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور ہاتھ ملائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے عاشقان نماز، اللہ کریم کی رحمت سے ہمیں جو بے شمار انعامات عنایت ہوئے ہیں، الحمدللہ ان میں سے نماز بھی ایک عظیم الشان انعام ہے، اور اسی طرح نماز کی جماعت کی دولت بھی کوئی معمولی انعام نہیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ بھی ہمارے لیے بے شمار نیکیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت 43 میں ارشاد فرماتا ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، ترجمہ کنز الایمان، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس یعنی اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو کا مطلب یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھا کرو، کیونکہ جماعت کی نماز تنہا نماز پر 27 درجے افضل ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور با جماعت نماز۔ حکایت، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں سخت بیماری حاضر خدمت تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوئے، تو ارشاد فرمایا، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھانے میں مشغول تھے، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک طبیعت میں کچھ بہتری محسوس فرمائی، تو اٹھ کر دو شخصوں کا سہارا دینے کی سعادت عنایت فرما کر مسجد کی جانب اس طرح تشریف لے چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم زمین پر لگ رہے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آہٹ یعنی مبارک قدموں کی آواز محسوس کی تو پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی بائیں یعنی لیفٹ جانب بیٹھ گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہو کر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں یعنی پیچھے نماز ادا کر رہے تھے، اور لوگ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی اقتداء کر رہے تھے۔ ہم بھی خوب عاشق رسول ہیں، اے عاشقان رسول، اس حکایت سے ہمارے پیارے پیارے آقا مکہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کے ساتھ بہت زیادہ دلچسپی کا اظہار ہوتا ہے کہ شدید بیماری کی حاضری کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جماعت کا ترک گوارا نہ ہوا، اور آہ، اب عشق رسول کے صرف بلند بانگ دعوے رہ گئے ہیں۔ افسوس، صحت کے باوجود لوگوں کی جماعت تو جماعت، نمازیں تک چھوٹ جاتی ہیں۔ پیارے نبی کی آنکھ کی ٹھنڈک نماز ہے، جنت میں لے چلے گی جو بے شک نماز ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ با جماعت فرض نماز ایک نظر میں، فرض نماز جماعت سے ادا کرنے میں اللہ پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل ہے، ایمان والا ہونے کی گواہی ہے۔ اللہ پاک با جماعت نماز پڑھنے والوں کو محبوب یعنی پیارا رکھتا ہے۔ نماز با جماعت تنہا یعنی اکیلے پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے۔ اللہ پاک اور اس کے فرشتے با جماعت نماز پڑھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ با جماعت عشاء کی نماز پڑھنا گویا آدھی رات قیام یعنی عبادت کرنا ہے۔ فجر کی نماز با جماعت پڑھنا گویا پوری رات قیام یعنی عبادت کرنا ہے۔ با جماعت نماز پڑھنے والا پل صراط سے سب سے پہلے بجلی کی مانند گزرے گا۔ با جماعت نماز ادا کرنے والوں کی شان و شوکت دیکھ کر اہل معاشر رشک کریں گے، اس کے گناہ بخشے جائیں گے، آنے والے کو ہر قدم کے بدلے ثواب ملے گا۔ مسجد کی طرف جانے والے کے ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم اس کے لیے صبح و شام جنت میں مہمانی کا اہتمام فرمائے گا۔ نماز کے لیے اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ جب تک نماز کا انتظار کرتے رہو گے خیر یعنی بھلائی پر رہو گے، اللہ پاک کی حفاظت میں رہے گا، اللہ پاک کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، شیطان سے محفوظ رہے گا، بروز قیامت عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جہنم منافقت اور غفلت سے نجات نصیب ہوگی، آپس میں محبت بڑھے گی۔ باجماعت نماز کی تکبیر اولا پانا 100 اونٹنیاں پانے سے بہتر ہے۔ خدا سب نمازیں پڑھوں باجماعت، کرم ہو پئے تاج دار رسالت۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ با جماعت نماز کی اہمیت، علامہ سید محمود احمد رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہر عاقل بالغ حر یعنی آزاد اور قادر یعنی جو قدرت رکھتا ہو، مسلمان مرد پر جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، اور بلا عذر یعنی بغیر کسی مجبوری کے ایک بار بھی جماعت چھوڑنے والا گناہگار ہے اور کئی بار ترک فسق ہے۔ بلکہ ایک جماعت علماء جن میں سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بھی شامل ہیں، وہ جماعت کو فرض عین قرار دیتے ہیں۔ اگر فرض عین نہ مانا جائے تو اس کے واجب و ضروری ہونے میں تو شبہ ہی نہیں ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمومی عمل یہی تھا کہ آپ فرض نمازیں با جماعت ادا فرماتے، الا یعنی مگر یہ کہ کوئی مجبوری پیش آ جاتی۔ جہنم سے یا رب اماں مانگتا ہوں، محمد کے صدقے جنا مانگتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ پاک کے پیارے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ پاک با جماعت نماز پڑھنے والوں کو محبوب یعنی پیارا رکھتا ہے۔ با جماعت نماز کے بعد دعائے حاجت قبول ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب بندہ با جماعت نماز پڑھے پھر اللہ پاک سے اپنی حاجت یعنی ضرورت کا سوال کرے تو اللہ پاک اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ بندہ حاجت پوری ہونے سے پہلے واپس لوٹ جائے۔ اے عاشقان نماز، بے شک حاجت پوری ہونے کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھنا اور دیگر اوراد و وظائف کرنا بہت اچھی بات ہے، مگر جماعت سے نماز فرض ادا کر کے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنا یہ بہترین عمل ہے۔ جماعت سے گر تو نمازیں پڑھے گا، خدا تیرا دامن کرم سے بھرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 25 درجہ افضل۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرد کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ گھر میں اور بازار میں پڑھنے سے 25 درجے زائد ہے، یعنی 27 درجہ افضل۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نماز با جماعت تنہا پڑھنے سے 27 درجے بڑھ کر ہے۔ سمندر پار جانے کے لیے تیار، مگر اے عاشقان رسول، فرض کیجئے کہ کسی کے پاس موجود مال کا اس کے اپنے شہر میں 100 روپیہ بھاؤ لگے، اور اگر سمندر پار جا کر وہی مال فروخت کرے تو 2500 یعنی 2500 یا 2700 روپے میں بک جائے، تو یقیناً وہ سمندر پار جا کر ہی اپنا مال بیچنا پسند کرے گا کہ 25 یعنی 25 گنا یا 27 یعنی 27 گنا نفع کون چھوڑے۔ افسوس، دنیا کی دولت بڑھانے کے لیے تو دور دور کا سفر کرنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، مگر گھر سے صرف چند قدم چل کر مسجد میں با جماعت نماز پڑھ کر ایک نماز پر 27 نمازوں کا ثواب کمانے میں بعض لوگ سستی کر جاتے ہیں اور گھروں ہی میں نماز ادا کر لیتے ہیں۔ پرہیزگاروں کو ثواب زیادہ، دوسرے کو کم۔ علامہ سید محمود احمد رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان دونوں حدیثوں میں 25 درجے اور 27 درجے فضیلت کا ذکر ہے۔ یہ درجات کے فرق کا اختلاف اشخاص یعنی افراد کی دینی حیثیت میں فرق ہونے کی بنا پر ہے، یعنی اگر کوئی عالم متقی و پرہیزگار ہے اور خشوع کے ساتھ با جماعت نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو 27 درجے زیادہ ثواب ہوگا، ورنہ 25 درجے ثواب ہوگا۔ اور یا ان مختلف اعداد یعنی الگ الگ تعداد کے بیان سے مقصود صرف کثرت ثواب یعنی بہت سارا ثواب ہے، تخصیص عدد یعنی تعداد کی خصوصیت نہیں۔ بھائی مسجد میں جماعت سے نمازیں پڑھ صدا، ہوں گے راضی مصطفیٰ، ہو جائے گا راضی خدا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اے عاشقان رسول، اس حدیث پاک زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو کے مطابق اپنی زندگی سے پورا پورا فائدہ اٹھا کر جتنا ہو سکے با جماعت نمازیں ادا کر کے ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب کا ذخیرہ کر لینا چاہیے، ورنہ یاد رکھیے مرنے کے بعد جماعت کا ثواب لوٹنے کا موقع نہیں مل سکے گا اور اپنی غفلت بھری زندگی پر بے حد ندامت ہوگی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں امام کے ساتھ با جماعت نماز پڑھوں اور امام نماز میں یہ ایک آیت پڑھے، هل اتاک حدیث الغاشیہ، ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہارے پاس اس مصیبت کی خبر آئی جو چھا جائے گی۔ میرے نزدیک اپنی اکیلی نماز میں 100 آیتیں پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ جماعت نکل گئی تو وہی نماز 25-25 بار پڑھی۔ حکایت، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دونوں عظیم شاگرد حضرت سیدنا امام ابو یوسف و حضرت سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ علیہما کے شاگرد رشید حضرت سیدنا محمد بن سماعا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 103 برس کی عمر پائی۔ آپ روزانہ 200 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے اور نماز با جماعت کے جذبے کا یہ عالم تھا کہ آپ فرماتے ہیں، مسلسل 40 برس تک میری ایک مرتبہ کے علاوہ کبھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی۔ میری والدہ کا انتقال جس دن ہوا اس دن ایک وقت کی جماعت چھوٹ گئی، تو میں نے اس خیال سے کہ جماعت کی نماز کا 25-25 گنا ثواب ملتا ہے، وہی نماز میں نے اکیلے 25-25 مرتبہ پڑھی۔ پھر مجھے کچھ غنودگی یعنی اونگ آ گئی تو کسی نے خواب میں آ کر کہا، 25 نمازیں تو تم نے پڑھ لی، مگر فرشتوں کی آمین کا کیا کرو گے؟ اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آمین کے معنی۔ اے عاشقان نماز، اللہ پاک کے نیک بندوں کی جماعت کے جذبے کا کیا کہنا۔ جماعت فوت ہو جانے پر حضرت سیدنا محمد بن سماع رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ نماز 25 بار پڑھی۔ دعا اور سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہی جاتی ہے۔ آمین کے معنی ہے ایسا ہی ہو، فرشتوں کی آمین کی بھی کیا بات ہے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین کہو، کہ جس کا قول یعنی آمین کہنا فرشتوں کے قول یعنی کہنے کے موافق یعنی مطابق ہوگا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ دعوت اسلامی والوں کے مدنی حلیے دیکھ کر متاثر ہو گئے۔ با جماعت نماز پڑھنے کا جذبہ پانے اور دوسروں کو بھی اس کی رغبت دلانے کی سوچ بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ مدنی بہار، فیصل آباد کے یہ اسلامی بھائی خود تو دعوت اسلامی سے وابستہ نہیں تھے، لیکن ان کے چھوٹے بھائی مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ فیصل آباد سے قرآن کریم حفظ کر رہے تھے۔ یہ اپنے چھوٹے بھائی کو فیضان مدینہ خود چھوڑنے جاتے اور واپس بھی لاتے۔ وہاں جب اسلامی بھائیوں اور مدنی ماحول کی برکتوں کو دیکھتے تو ان کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی کہ میں بھی ان جیسا ہو جاؤں اور تمام برے کام چھوڑ کر نیک اور 5 وقت کا نمازی بن جاؤں۔ انہی دنوں یہ گھر کی قریبی مسجد میں نماز عشاء پڑھنے گئے تو وہاں پر داڑھی اور امامے والے اسلامی بھائیوں کو دیکھ کر ایسے متاثر ہوئے کہ فوراً داڑھی شریف رکھنے کی نیت کر لی۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی سے شرکت کرنے لگے۔ مدنی ماحول کی برکتیں ان کی زندگی کا حصہ بنی اور پہلے یہ خود نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اب نہ صرف خود پکے نمازی بنے بلکہ گھر والوں کو بھی فجر کی نماز کے لیے جگانے لگے۔ ان کی ترغیب پر ان کے دوست بھی نمازی اور داڑھی والے بنے۔ انہوں نے عاشقان رسول کے ساتھ 10 دن کا سنت اعتکاف بھی کیا، جہاں انہیں نماز وغیرہ کے بارے میں مزید معلومات اور سنتوں پر عمل کا جذبہ ملا۔ اللہ کریم انہیں اور ہمیں ساری عمر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے، آمین۔ عطا حبیب خدا مدنی ماحول، ہے فیضان غوث و رضا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جماعت نکل جانے کا 7 دن تک غم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، افسوس وہ دور آ گیا ہے، بے شمار نمازی بھی اب جماعت کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ کبھی نماز بھی قضا ہو جائے تو انہیں کسی قسم کا رنج نہیں پہنچتا۔ جبکہ ہمارے اسلاف یعنی گزرے ہوئے بزرگوں کی حالت یہ تھی کہ اگر ان میں سے کسی کی تکبیر اولا فوت ہو جاتی تو 3 دن اور جماعت فوت ہو جاتی تو اس کا 7 دن تک غم مناتے۔ جماعت فوت ہو جانے پر دوسری نماز تک عبادت۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی، اگر کبھی جماعت نکل جاتی تو دوسری نماز تک نفلیں پڑھتے رہتے۔ ایک روایت میں ہے، جب آپ کی عشاء کی جماعت فوت ہو جاتی تو پوری رات عبادت میں گزار دیتے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، 4 یاران نبی جنتی جنتی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جماعت نکل جانے پر رونے لگتے۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا سعید بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی جب جماعت نکل جاتی تو اپنی داڑھی پکڑ کر رونے بیٹھ جاتے۔ صحابہ جان بوجھ کر جماعت ترک نہ کرتے۔ اے عاشقان نماز، صحابہ و اولیاء رحمت اللہ علیہم کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ صاحبان جان بوجھ کر شرعی اجازت کے بغیر جماعت ترک فرمائیں۔ کسی عذر یعنی مجبوری کی بنا پر جماعت چھوٹ جانے پر ان کی یہ حالت ہوا کرتی تھی آہ اب ہماری ایک تعداد بغیر کسی شرعی مجبوری کے ترک جماعت کی آفت میں مبتلا نظر آ رہی ہے، اور جس کی جماعت چھوٹ جاتی ہے اسے افسوس ہونا تو دور رہا، اس کے ہنسنے بولنے میں کسی قسم کا فرق بھی نہیں آتا۔ رکعت بچانے کے لیے وضو میں رعایت۔ جماعت تو جماعت، اگر رکعت بچنے کی بھی امید ہو تو وضو میں رعایت کی صورت موجود ہے، جیسا کہ بحر شریعت جلد اول حصہ 3 صفحہ 583 پر مسئلہ نمبر 2 ہے۔ جماعت میں مشغول ہونا کہ اس کی کوئی رکعت فوت نہ ہو، وضو میں 3-3 بار آزاد ہونے سے بہتر ہے، اور 3-3 بار آزاد ہونا تکبیر اولی پانے سے بہتر۔ یعنی اگر وضو میں 3-3 بار آزاد ہوتا ہے تو رکعت جاتی رہے گی، تو افضل یہ ہے کہ 3-3 بار نہ دھوئے اور رکعت نہ جانے دے، اور اگر جانتا ہے کہ رکعت تو مل جائے گی مگر تکبیر اولی نہ ملے گی تو 3-3 بار دھوئے۔ اذان کی آواز کے ساتھ ہی مسجد میں داخلہ۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پانچوں نمازیں بہت پابندی کے ساتھ با جماعت ادا فرماتے تھے۔ آپ نے اذان کی آواز صاف طور پر سننے کے لیے گھر میں مغرب یعنی ویسٹ کی طرف ایک چھوٹی سی کھڑکی ونڈو بنا رکھی تھی۔ اگر مؤذن کبھی اذان دینے میں دیر کرتا تو آدمی بھیج کر کہلوا دیتے کہ اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ جب مؤذن اذان دیتا تو کوشش کرتے کہ اذان کی آواز کے دوران ہی مسجد میں داخل ہو جائیں۔ مسجد کی طرف کھڑکی بنوائیے۔ اے عاشقان رسول، دیکھی آپ نے خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی نماز با جماعت سے الفت۔ اب تو مسلمانوں کی آبادیوں میں لاؤڈ سپیکر پر اذانیں ہو رہی ہیں، گھروں میں اذان کی آواز کی تشریف آوری مزید آسان ہو گئی ہے۔ تاہم جن گھروں میں آواز نہ پہنچتی ہو، ان کو آواز پہنچنے کی نیت سے مسجد کی طرف کھڑکی ونڈو رکھوا کر اس کا ثواب کمانا چاہیے۔ یاد رکھیے، ثواب اچھی نیت ہی پر ملتا ہے۔ اگر صرف روشنی یا دھوپ یا ہوا کی آمد رفت کے لیے کھڑکیاں بنائی گئیں تو ثواب نہیں ہوگا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک دلچسپ حکایت سماعت فرمائیے۔ مرید کے مکان کا روشن دان۔ حکایت، حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، ایک نئے مرید نے نیا مکان بنوایا اور اپنے پیر صاحب کو افتتاح کے لیے تشریف لانے کی درخواست کی۔ پیر صاحب تشریف لائے اور پورے مکان کا معائنہ یعنی سروے فرما کر مرید سے دریافت کیا، آپ نے مکان میں روشن دان یعنی وینٹیلیٹر کس نیت سے بنوایا ہے؟ عرض کی، میری نیت تھی کہ روشن دان کے ذریعے گھر میں روشنی آئے۔ یہ سن کر پیر کامل نے فرمایا، روشن دان بناتے وقت اگر آپ نے یہ نیت کی ہوتی کہ اس کے ذریعے اذان کی آواز گھر میں آئے تو روشنی تو آ ہی جاتی، روشن دان یا کھڑکی بنانے پر آپ کو ثواب بھی مل جاتا۔ آئندہ سے نیت ایسی کریں جو ایک مومن کے شایان شان ہو، یعنی ہر چھوٹا بڑا کام اچھی نیت سے کیجئے، کیونکہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار اچھی نیتوں پر ہے۔ خوب اچھی نیتیں ہر کام میں کرتے رہو، رب کو راضی کر کے تم سوئے جنا بڑھتے رہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اعلی حضرت کا نماز با جماعت کا جذبہ۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے بڑے بڑے سفر کرنے پڑے اور بفضل ہی تعالی پنج وقتہ یعنی پانچوں ٹائم نماز جماعت سے پڑھی۔ فتاوی رضویہ شریف میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، میں ربیع الاول شریف کی مجلس پڑھ کر شام ہی سے ایسا علیل یعنی بیمار ہوا کہ کبھی نہ ہوا تھا۔ میں نے وصیت نامہ بھی لکھوا دیا تھا، آج تک بیماری اور کمزوری کے باعث یہ حالت ہے کہ دروازے سے متصل یعنی ملی ہوئی مسجد ہے، پھر بھی با جماعت نماز کے لیے چار آدمی کرسی پر بٹھا کر مسجد لے جاتے اور لاتے ہیں۔ خدا کی محبت نبی کی محبت کے پیکر ہیں بے شک میرے اعلی حضرت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نماز با جماعت کا عجیب جذبہ، پہلے کے مسلمانوں کو با جماعت نمازوں کا بے مثال جذبہ ہوا کرتا تھا، چنانچہ حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، پارہ 18 سورۃ النور آیت نمبر 37 میں اللہ پاک کا فرمانے عالی شان ہے:
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
ترجمہ کنز الایمان: وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخ اللہ کی یاد اور نماز برپا رکھنے اور زکات دینے سے، ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ ان میں جو لوہار ہوتا تھا وہ اگر ضرب یعنی چوٹ لگانے کے لیے ہتھوڑا اوپر اٹھائے ہوئے ہوتا اور اذان کی آواز سنتا تو اب ہتھوڑا لوہے وغیرہ پر مارنے کے بجائے فوراً رکھ دیتا، اور چمڑے کا کام کرنے والا چمڑے میں سوئی ڈالے ہوئے ہوتا اور اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی تو سوئی باہر نکالے بغیر چمڑا اور سوئی وہیں چھوڑ کر با جماعت نماز کے لیے مسجد کی طرف چل پڑتا۔
حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھ کر، حکایت: حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بازار میں تھے، مسجد میں نماز کے لیے اقامت کہی گئی، آپ نے دیکھا کہ بازار والے اٹھے اور دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے تو فرمایا کہ آیت مبارکہ رجال لا تلهیهم، یعنی وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا، ایسے ہی لوگوں کے حق میں ہے۔ جماعت سے تو گر نمازیں پڑھے گا خدا تیرا دامن کرم سے بھرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 5 نمازوں کی جماعت کی عظیم الشان فضیلت:
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی پھر بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، اس کے لیے جنت الفردوس میں 70 درجے ہوں گے، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا ایک سدھایا ہوا یعنی ٹرینڈ تیز رفتار عمدہ نسل کا گھوڑا 70 سال میں طے کرتا ہے۔ اور جس نے ظہر کی نماز با جماعت پڑھی اس کے لیے جنات عدن میں 50 درجے ہوں گے، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا ایک سدھایا ہوا یعنی ٹرینڈ تیز رفتار عمدہ نسل کا گھوڑا 50 سال میں طے کرتا ہے۔ اور جس نے عصر کی نماز با جماعت پڑھی اس کے لیے اولاد اسماعیل میں سے ایسے 8 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا جو بیت اللہ کی دیکھ بھال کرنے والے ہوں۔ اور جس نے مغرب کی نماز با جماعت پڑھی اس کے لیے حج مبرور اور مقبول عمرے کا ثواب ہوگا، اور جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اس کے لیے لیلۃ القدر میں قیام یعنی عبادت کرنے کے برابر ثواب ہوگا۔ تذکرہ حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ: اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، ابھی آپ نے جو حدیث پاک سنی اس کے راوی یعنی بیان کرنے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ ہیں، آپ کی کنیت ابو الصائب ہے، آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی یعنی دودھ کے رشتے میں بھائی ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے مامو جان، اور حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا کے خاوند، نیز اصحاب صفہ میں سے ایک اور بدری صحابی تھے۔
13 مردوں کے بعد اسلام قبول کرنے کی سعادت پائی. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام السلف الصالح یعنی نیک بزرگ رکھا. اپنے پیارے پیارے صحابہ کرام علی مرضوان کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ میں سے جو کسی سرزمین میں فوت ہوگا تو قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے قائد اور نور بنا کر اٹھایا جائے گا. شرح حدیث یعنی جس سرزمین میں میرے کسی صحابی کی وفات و دفن ہوں گے، قیامت کے دن اس سرزمین کے سارے مسلمان ان صحابی کے جلو یعنی ساتھ میں محشر کی طرف چلیں گے، اور یہ صحابی ان سب کے لیے روشن شمعا ہوں گے. ان کی روشنی میں سارے لوگ قبروں سے محشر تک اور محشر سے جنت تک پل صراط وغیرہ سے ہوتے ہوئے پہنچیں گے. عبادت و ریاضت. حضرت سیدنا عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت و ریاضت کے نور سے اپنے اوقات کو روشن کیا کرتے تھے. دن میں روزہ رکھتے اور رات بھر عبادت کیا کرتے. سادگی کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ جا بجا چمڑے کے پیوند لگی ہوئی پرانی چادر پہن کر مسجد میں داخل ہوئے، جسے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آنکھوں میں آنسو ابھر آئے. آپ نے قبول اسلام سے پہلے ہی اپنے اوپر شراب حرام کر رکھی تھی اور اس بات کا عہد کر رکھا تھا کہ کبھی کوئی ایسی چیز نہ پیوں گا جس سے عقل جاتی رہے اور کم تر لوگ مذاق اڑائیں. انتقال مبارک. ایک قول کے مطابق شعبان المعظم سن 3 ہجری میں آپ نے وفات پائی. وفات کے بعد مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے رخسار یعنی گال کا بوسہ لیا اور رونے لگے، یہاں تک کہ مبارک آنکھوں سے آنسو بہ کر رخسار پر تشریف لانے لگے. یہ دیکھ کر صحابہ کرام علی مرضوان بھی اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے اور بے اختیار رونے لگے. پھر غمگین دلوں کے چین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو صاحب، تم اس دنیا سے یوں چلے گئے کہ تم نے دنیا کی کسی چیز سے کچھ نہ لیا. آپ کی نماز جنازہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی. قبر پر نشانی لگائی. حضرت سیدنا عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع میں مدفون ہونے والے پہلے صحابی رسول ہیں. تدفین کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے آپ کی قبر پر پتھر نصب فرمایا تاکہ قبر کی پہچان رہے اور خاندان نبوت سے انتقال فرمانے والے افراد کو اس قبر کے قریب دفن کیا جائے. اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرزند حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ اور صاحب زادی حضرت سیدتنا بی بی زینب رضی اللہ عنہا کو حضرت سیدنا عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ کے قریب دفن فرمایا. مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی کا انتقال ہوتا اور بارگاہ رسالت میں عرض کی جاتی کہ ہم انہیں کہاں دفن کریں تو حکم ہوتا، ہمارے پیش رو یعنی آگے گزرنے والے عثمان بن مزعون کے قریب. حضرت سیدتنا ام علا رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ نے ہمارے گھر میں وفات پائی. انتقال کی رات میں نے خواب میں حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ کے لیے ایک چشمہ اسپرنگ دیکھا جس کا پانی رواں دواں تھا. جب یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تو ارشاد فرمایا، یہ ان کا عمل ہے. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کے پیارے پیارے حضرت عثمان بن مزعون، منور بخت والے حضرت عثمان بن مزعون، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حج مبرور و مقبول عمرے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عثمان، جو شخص فجر کی نماز با جماعت ادا کرے پھر طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتا رہے، اس کے لیے حج مبرور اور مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ حج مبرور کون سے حج کو کہتے ہیں؟ اے عاشقان رسول، اس حدیث پاک میں مبرور حج کا تذکرہ ہے۔ آئیے معلوم کرتے ہیں حج مبرور سے مراد کون سا حج ہے۔ چنانچہ حضرت علامہ عبد الرؤوف مناوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حج مبرور کا معنی ہے حج مقبول، یا وہ حج جس میں کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ ایک جگہ تحریر کرتے ہیں، حج مقبول و مبرور وہ ہے جو لڑائی جھگڑے، گناہ و ریا سے خالی ہو اور صحیح ادا کیا جائے۔ ایک اور جگہ تحریر فرماتے ہیں، حج مبرور سے مراد وہ حج ہے جس میں گناہ سے بچا جائے، یا وہ حج جس میں ریا و نام و نمود یعنی دکھاوے سے پرہیز ہو، یا وہ حج جس کے بعد حاجی مرتے وقت تک گناہوں سے بچے، حج برباد کرنے والا کوئی عمل نہ کرے۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حج مقبول وہ ہے جس کے بعد حاجی دنیا میں زاہد یعنی بے رغبت، آخرت میں راغب یعنی مائل رہے، یا حج مبرور وہ ہے جو حاجی کا دل نرم کر دے کہ اس کے دل میں سوز آنکھوں میں تری رہے۔ حج کرنا آسان ہے، حج سنبھالنا مشکل ہے۔ خدا حج مبرور کی دے سعادت، مدینے کی کرتا رہوں میں زیارت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جماعت ظہر کی فضیلت۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ظہر کی نماز با جماعت پڑھی اس کے لیے اس جیسی 25 نمازوں کا ثواب، اور جنت الفردوس میں 70 درجات رینکس کی بلندی ہے۔ جماعت فجر و عشاء کی فضیلت۔ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اس نے گویا تمام رات نماز پڑھی، اور جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی اس نے گویا سارا دن نماز پڑھی۔ نمبر 2، جس نے فجر و عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اور جماعت سے کوئی بھی رکعت فوت نہ ہوئی تو اس کے لیے جہنم و نفاق سے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ پوری رات کی عبادت کا ثواب۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے با جماعت عشاء کی نماز پڑھی گویا آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی گویا پوری رات قیام کیا۔ حدیث پاک کی شرح۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ عشاء کی با جماعت نماز کا ثواب آدھی رات کی عبادت کے برابر ہے، اور فجر کی با جماعت نماز کا ثواب باقی آدھی رات کی عبادت کے برابر۔ تو جو یہ دونوں نمازیں جماعت سے پڑھ لے اسے ساری رات عبادت کا ثواب، دوسرے یہ کہ عشاء کی جماعت کا ثواب آدھی رات کے برابر ہے اور فجر کی جماعت کا ثواب ساری رات عبادت کے برابر، کیونکہ یہ یعنی فجر کی جماعت عشاء کی جماعت سے نفس پر زیادہ بھاری ہے۔ پہلے معنی زیادہ قوی یعنی مضبوط ہیں۔ جماعت سے مراد تکبیر اولی پانا ہے، جیسا کہ بعض علماء نے فرمایا۔ نیکی کی دعوت کی عظیم الشان فضیلت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، سبحان اللہ، اگر آپ پانچوں نمازیں با جماعت پڑھنے کی عادت بنائیں تو نہایت عظیم الشان اجر و ثواب کے حقدار بن سکتے ہیں، اور ذہن نصیب اس کے ساتھ ساتھ اگر دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے کر اپنے ساتھ مسجد میں لے جایا کریں تو آپ کے اجر و ثواب میں بے انتہا اضافہ ہو جائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک نیکی کی راہ دکھانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ افسوس، آج کل نمازی مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو کہ مسجد کی جماعت چھوڑ کر گھر، دکان، دفتر وغیرہ میں با جماعت نماز پڑھ لیتی ہے، حالانکہ اگر شرعی مجبوری نہ ہو تو میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق مسجد میں با جماعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مجھے ایک نئی زندگی ملی، مسجد کی جماعت لینے کی تڑپ پانے اور مسجدوں کی رونقیں بڑھانے کا جذبہ پانے کے لیے دعوت اسلامی سے منسلک رہی ہے۔ مدنی بہار، کراچی کے ایک شخص چھوٹی عمر سے نشے کے عادی ہو گئے تھے، صبح ناشتے کی جگہ چرس اور ہیروئن کا نشہ کیا کرتے، کئی بار ڈاکٹروں سے علاج کروایا لیکن نشہ چھوٹ نہ سکا، دیگر گناہوں کی دلدل میں بھی پھنسے ہوئے تھے، شادی کے بعد بیوی بچے بھی ان کی وجہ سے پریشان رہتے۔ کسی طرح ربیع الاول شریف میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں پہنچ گئے اور وہاں ایک بڑی عمر کے مبلغ دعوت اسلامی نے ان پر شفقت کی اور ان کا ذہن بن گیا کہ میں 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا۔ مدنی قافلے میں شروع میں ان کو نشہ نہ کرنے پر تکلیف تو ہوئی، نہ ٹھیک سے نیند آتی تھی نہ بھوک لگتی تھی، لیکن یہ عبادت میں لگے رہے اور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے۔ 4-5 دن بعد انہیں بھوک لگنا شروع ہوئی، رات میں نیند بھی آنے لگی۔ مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے نشے سے ان کی جان چھوٹی، بلکہ یہ 5 وقت کی فرض نماز بلکہ تہجد اور اشراق چاشت بھی پڑھنے لگے، سر پر امامہ شریف بھی سجا لیا۔ ان کا کہنا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر مجھے ایک نئی زندگی ملی، الحمدللہ میرے بیوی بچے بھی اب مجھ سے خوش ہیں۔ اے شرابی تو آ جواری تو آ، چھوٹے بد عادتیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ با جماعت نماز کے 11 حروف کی نسبت سے جماعت سے نماز پڑھنے کی 11 حکمتیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ سوال قائم کرتے ہیں کہ نماز جماعت سے کیوں پڑھی جاتی ہے، اس میں کیا حکمت ہے، مسجد میں حاضری کیوں دی جاتی ہے؟ پھر اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جماعت میں دینی و دنیاوی بہت سی حکمتیں ہیں۔ دنیاوی حکمتیں تو یہ ہیں کہ جماعت کی برکت سے قوم میں تنظیم ڈسپلن رہتی ہے، کہ مسلمان اپنے ہر کام کے لیے امام کی طرح صدر اور امیر چن لیا کریں، پھر امیر کی ایسی اطاعت کریں جیسے مقتدی امام کی کرتا ہے۔ جماعت سے آپس کا اتفاق بڑھتا ہے۔ روزانہ 5 بار کی ملاقات اور دعا سلام دل کی عداوت یعنی دشمنی دور کرتا ہے۔ قوم میں پابندی اوقات کی عادت پڑ جاتی ہے کہ سب لوگ وقت جماعت پر دوڑتے یعنی جلدی جلدی آتے ہیں۔ جماعت سے متکبرین یعنی مغروروں کا غرور ٹوٹتا ہے کہ یہاں بادشاہ کو فقیر کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ نیز مسجد ہماری کمیٹی، گھر یا دار و شورا ہے جہاں جمع ہو کر مسلمان اہم یعنی دینی مشورہ کر سکتے ہیں۔ گویا مسجد میں روزانہ محلے کی 5 کانفرنسیں ہوتی ہیں۔ مسجد نبوی سے ہی اسلامی فوج نکل کر جہاد وغیرہ کرتی تھی۔ دینی فائدے یہ ہیں کہ اگر جماعت میں ایک کی نماز قبول ہو گئی تو سب کی قبول ہے۔ جماعت میں گویا مسلمانوں کا وفد بارگاہ الہی میں حاضر ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ حاکم کے یہاں تنہا شخص کے مقابل وفد کا زیادہ احترام ہوتا ہے۔ جماعت میں انسان رب کی کچہری میں وکیل یعنی امام کے ذریعے عرض و معروض یعنی درخواستیں کراتا ہے، جس سے بات کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ مسجد کی طرف آنے جانے میں ہر قدم پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جماعت سے آدمی کو دینی پیشوا، علماء، صوفیہ کا ادب سکھایا جاتا ہے۔ خدا سب نمازیں پڑھوں با جماعت، کرم ہو پئے تاجدار رسالت۔ مقبولوں کے پیچھے والوں کی مغفرت۔ حکایت، والد اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمت اللہ تعالی علیہ پچھلی صف میں کھڑے ہوتے اور کہتے، میں نے تورات میں دیکھا ہے امت محمدی میں بعض مقبول لوگ جب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو جو آدمی ان کے پیچھے ہوتے ہیں بخشے جاتے ہیں۔ میں بالوں میں کنگھی کر رہا تھا۔ حکایت، حضرت سیدنا صالح بن کیسان رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس دیانت و محنت کے ساتھ اپنے شاگرد رشید حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کی تربیت فرمائی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نماز کی جماعت میں شریک نہ ہو سکے۔ استاذ محترم رحمت اللہ تعالی علیہ نے وجہ پوچھی تو بتایا، میں اس وقت بالوں میں کنگھی کر رہا تھا۔ تڑک کر بولے، بال سنوارنے کو نماز پر ترجیح دیتے ہو؟ اور اس بات کی خبر مصر میں آپ کے والد محترم رحمت اللہ علیہ کو کر دی۔ انہوں نے اسی وقت اپنا خاص آدمی بیٹے کو سزا دینے کے لیے بھیجا، جس نے مدینہ شریف پہنچتے ہی سب سے پہلے ان کے یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نماز با جماعت میں رکاوٹ بننے والے بال منڈوائے، پھر کوئی دوسری بات کی۔ اسی تعلیم و تلقین کا نتیجہ تھا کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت ان تمام اخلاقی برائیوں سے پاک تھی جن میں بنو امیہ کے کئی نوجوان مبتلا تھے۔ امام جس کیفیت میں ہو شامل جماعت ہو جائیے۔ اے عاشقان نماز، دیکھا آپ نے پہلے کے دور کے اساتذہ کرام اپنے شاگردوں کی نمازوں کی کس طرح خبر گیری فرماتے تھے۔ آہ، اب تو بڑا ہی گیا گزرا دور ہے۔ کئی اساتذہ کی نظر صرف تنخواہ پر مرکوز رہتی ہے۔ شاگرد نماز پڑھے نہ پڑھے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ با جماعت نماز کے لیے مسجد میں آنے والے خوش نصیبوں سے عرض ہے، جب جماعت کھڑی ہو جائے تو اب نہ بالوں میں کنگھی کیجیے، نہ امامہ شریف باندھنے میں وقت صرف کیجیے، فوراً جماعت میں شریک ہو جائیے۔ امام صاحب جب قیام میں یعنی کھڑے ہوں تو ان کے رکوع میں جانے کا نیز قعدۂ اولا یعنی پہلی التحیات میں ہوں تو کھڑے ہونے کا انتظار مت فرمائیے۔ امام صاحب جس کیفیت میں ہوں اسی میں فوراً شریک جماعت ہو جائیے۔ البتہ امام صاحب جب سلام پھیریں اس وقت شریک نہیں ہو سکتے۔ ہاں، امام صاحب سلام پھیر کر سجدہ سہو کریں تو شامل ہو سکتے ہیں، جیسا کہ فتویٰ رضویہ میں ہے، جو سجدہ سہو کے بعد قعدے میں شریک امام ہوئے شریک جماعت ہو گئے، ان کی بنا یعنی نماز شروع ہونا صحیح ہے۔ آہ، صرف دنیاوی تعلیم کے لیے پوچھ گچھ۔ بیان کردہ حکایت میں ان والدین کے لیے بھی درس کے مدنی پھول ہیں جو اپنی اولاد کی تربیت پر خاطر خواہ توجہ نہیں دیتے۔ ان سے دنیاوی تعلیم کے بارے میں تو پوچھ گچھ کرتے ہیں، مگر اولاد نماز پڑھے نہ پڑھے اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، تربیت اولاد صرف اس چیز کا نام نہیں کہ انہیں دنیاوی تعلیم دلوائی جائے اور ان کے لیے کھانے پہننے وغیرہ کا انتظام کر دیا جائے، بلکہ ان کو اللہ پاک اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار بنانے کی کوشش کرنا بھی والدین کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اولاد کی تربیت کے تعلق سے مکتبۃ المدینہ کی 188 صفحات کی کتاب تربیت اولاد کا ضرور مطالعہ فرمائیے۔ یا رب بچا لے تو مجھے نارے جہیم سے، اولاد پر بھی بلکہ جہنم حرام ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک نابینا کی حکایت، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینا شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس کوئی ایسا نہیں جو مجھے مسجد تک لائے۔ انہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی کہ انہیں اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی. جب وہ واپس جانے لگے تو بلایا اور فرمایا، کیا تم نماز کی آذان سنتے ہو؟ عرض کیا، ہاں. فرمایا، تو قبول کرو. نابینا پر جماعت واجب نہیں، نابینا کے لیے بھی افضل یہی ہے کہ وہ مسجد میں آ کر با جماعت نماز پڑھے، تاہم اس پر مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھنا واجب نہیں، جیسا کہ بحر شریعت جلد 1 صفحہ 583-584 پر فقہ حنفی کی مشہور کتاب در مختار کے حوالے سے ترک جماعت کے 20 آزار یعنی 20 مجبوریوں کا بیان ہے. اس میں عذر نمبر 6 ہے، اندھا. اگرچہ یعنی چاہے اندھے کے لیے کوئی ایسا ہو جو ہاتھ پکڑ کر مسجد تک پہنچا دے. ایک نابینا صحابی کا سوال. حکایت، حضرت سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ منورہ میں موذی جانور بکثرت ہیں اور میں نابینا ہوں، تو کیا مجھے رخصت ہے کہ گھر پر ہی نماز پڑھ لیا کروں؟ فرمایا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سنتے ہو؟ عرض کی، جی ہاں. فرمایا، تو با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہو. نابینا کے لیے نماز با جماعت افضل ہے. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آدمی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت حاشیے میں ارشاد فرماتے ہیں، نابینا کے اٹکل یعنی راستے کی پہچان نہ رکھتا ہو، نہ کوئی لے جانے والا ہو، خصوصاً درندوں یعنی پھاڑ کھانے والے جانوروں کا خوف ہو، تو اسے ضرور رخصت ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یعنی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو افضل پر عمل کرنے کی ہدایت فرمائی کہ اور لوگ سبق لیں جو بلا عذر یعنی بغیر مجبوری گھر میں پڑھ لیتے ہیں. مدینہ اب اکثر موذیات سے پاک ہو چکا ہے. حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ منورہ وباؤں اور بیماریوں کا گھر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پاک نے وہاں سے وباؤں کو نکال کر وہاں کی مٹی کو بھی شفا بنا دیا، لیکن اولاً یعنی شروع میں کچھ بچھو سانپ اور بھیڑیے وغیرہ رہے. بعد میں اللہ پاک نے ان چیزوں سے زمین مدینہ کو قریباً صاف کر دیا، یعنی یثرب کو طیبہ بنا دیا. مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب وہاں یہ موذی چیزیں موجود تھیں. چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ. اے عاشقان رسول، بیان کردہ شرح میں سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کی برکت سے یثرب کے طیبہ بن جانے کا تذکرہ ہے. یثرب کیا ہے یہ جاننے کے لیے چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ. دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 328 صفحات کی کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات صفحہ 252-254 پر دیے ہوئے مضمون میں سے کچھ تبدیلی کے ساتھ عرض کیا جاتا ہے. مدینہ لوگوں کو پاک و صاف کرے گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھے ایک ایسی بستی کی طرف ہجرت کا حکم ہوا جو تمام بستیوں کو کھا جائے گی، یعنی سب پر غالب آئے گی. لوگ اسے یثرب کہتے ہیں اور وہ مدینہ ہے. یہ بستی لوگوں کو اس طرح پاک و صاف کرے گی جیسے بھٹی لوہے کے میل کو. مدینہ کو یثرب کہنا گناہ ہے. مدینہ المنورہ کو یثرب کہنے کی ممانعت کی گئی ہے. فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 116 پر ہے، مدینہ طیبہ کو یثرب کہنا ناجائز و ممنوع گناہ ہے اور کہنے والا گناہگار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مدینہ کو یثرب کہے اس پر توبہ واجب ہے. مدینہ توبہ ہے، مدینہ توبہ ہے. علامہ مناوی تیسر شرح جامع صغیر میں فرماتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ کا یثرب نام رکھنا حرام ہے، کہ یثرب کہنے سے توبہ کا حکم فرمایا اور توبہ گناہ ہی سے ہوتی ہے. یثرب کہنا کیوں منع ہے؟ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اشیعۃ اللمعات شرح المشکات میں فرماتے ہیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں لوگوں کے رہنے سہنے اور جمع ہونے اور اس شہر سے محبت کی وجہ سے اس کا نام مدینہ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یثرب کہنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ یہ زمانہ جاہلیت کا نام ہے، یا اس لیے کہ سربن سے بنا ہے جس کے معنی ہلاکت اور فساد ہے، اور تصریبن بمعنی سرزنش یعنی برا بھلا کہنا اور ملامت ہے، یا اس وجہ سے کہ یثرب کسی بت یا کسی جابر یعنی ظالم و سرکش بندے کا نام تھا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی تاریخ میں ایک حدیث لائے ہیں کہ جو کوئی ایک مرتبہ یثرب کہہ دے تو اسے کفارے میں 10 مرتبہ مدینہ کہنا چاہیے۔ قرآن مجید میں جو یا اہل یثرب یعنی اے یثرب والو آیا ہے، وہ دراصل منافقین کا قول یعنی کہی ہوئی بات ہے کہ یثرب کہہ کر وہ مدینۃ المنورہ کی توہین کا ارادہ رکھتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ یثرب کہنے والا اللہ پاک سے استغفار یعنی توبہ کرے اور معافی مانگے، اور بعض نے فرمایا ہے کہ مدینۃ المنورہ کو جو یثرب کہے اس کو سزا دینی چاہیے۔ حیرت کی بات ہے کہ بعض بڑے لوگوں کی زبان سے اشعار میں لفظ یثرب صادر ہوا ہے، اور اللہ پاک خوب جانتا ہے اور عظمت و شان والے کا علم بالکل پختہ اور ہر طرح سے مکمل ہے۔ زندگی کیا ہے مدینے کے کسی کوچے میں موت، موت پاک و ہند کے ظلمت کدے کی زندگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جماعت معاف ہونے کی 20 مجبوریاں، ان تمام وجوہات میں سے کسی بھی وجہ کی بنا پر جماعت چھوڑنے والا گناہگار نہ ہوگا۔ نمبر 1، مریض جسے مسجد تک جانے میں مشقت ہو۔ نمبر 2، اپاہج۔ نمبر 3، جس کا پاؤں کٹ گیا ہو۔ نمبر 4، جس پر فالج گرا ہو۔ نمبر 5، اتنا بوڑھا کہ مسجد تک جانے سے عاجز یعنی مجبور ہو۔ نمبر 6، اندھا، اگرچہ اندھے کے لیے کوئی ایسا ہو جو ہاتھ پکڑ کر مسجد تک پہنچا دے۔ نمبر 7، سخت بارش۔ اور نمبر 8، شدید کیچڑ کا حائل ہونا۔ نمبر 9، سخت سردی۔ نمبر 10، سخت تاریکی یعنی سخت اندھیرا۔ نمبر 11، آندھی۔ نمبر 12، مال یا کھانے کے تلف یعنی ضائع ہو جانے کا اندیشہ۔ نمبر 13، قرض خواہ یعنی قرض مانگنے والے کا خوف ہے، اور یہ یعنی نمازی تنگ دست ہے۔ نمبر 14، ظالم کا خوف۔ نمبر 15، پاخانہ یا 16، پیشاب یا 17، ریاح یعنی گیس کی حاجت شدید ہے۔ نمبر 18، کھانا حاضر ہے اور نفس کو اس کی خواہش ہو۔ نمبر 19، قافلہ چلے جانے کا اندیشہ یعنی ڈر ہے۔ نمبر 20، مریض کی تیمارداری یعنی مریض کی دیکھ بھال کی ذمہ داری کہ جماعت کے لیے جانے سے اس یعنی مریض کو تکلیف ہوگی اور گھبرائے گا، یہ سب ترک جماعت کے لیے عذر ہیں۔ جماعت کے جدا جدا 30 مدنی پھول۔ جماعت کس پر واجب ہے؟ نمبر 1، ہر عاقل بالغ قدرت رکھنے والے مرد مسلمان پر جماعت واجب ہے۔ شرعی مجبوری کے بغیر ایک بار بھی چھوڑنے والا گناہگار و عذاب نار کا حقدار ہے۔ کئی بار ترک نماز کرنے والا فاسق ہے اور وہ گواہی کے قابل نہیں رہتا، پڑوسیوں نے نہ سمجھایا تو وہ بھی گناہگار ہوں گے۔ عورت پر جماعت واجب نہیں۔ نمبر 2، عورتوں کو کسی نماز میں جماعت کی حاضری جائز نہیں، اور انہیں جماعت قائم کرنے یا جماعت میں شامل ہونے کی اجازت بھی نہیں۔ نمبر 3، جمعہ و عیدین میں جماعت شرط ہے، جمعہ و عیدین کے اور بھی شرائط ہیں۔ عورت اور جمعہ و عید کی نماز۔ نمبر 4، عورتیں جمعہ کی نماز نہیں پڑھیں گی، حسب معمول ظہر ہی پڑھیں، عیدین کی نماز ان پر نہیں۔ تراویح و وتر کی جماعت کے مسائل۔ نمبر 5، تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے، کہ اگر مسجد کے سب لوگ چھوڑ دیں گے تو سب گناہگار ہوں گے، اور اگر کسی ایک نے گھر میں تنہا پڑھ لی تو گناہگار نہیں، مگر جو شخص مقتدا یعنی پیشوا لیڈر ہو کہ اس کے ہونے سے جماعت بڑی ہوتی ہے اور چھوڑ دے گا تو لوگ کم ہو جائیں گے، اسے بلا عذر جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ نمبر 6، تراویح مسجد میں با جماعت پڑھنا افضل ہے، اگر گھر میں جماعت سے پڑھی تو جماعت کے ترک کا گناہ نہ ہوا، مگر وہ ثواب نہ ملے گا جو مسجد میں با جماعت پڑھنے کا تھا۔ نمبر 7، رمضان شریف میں وتر جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، خواہ اسی امام کے پیچھے جس کے پیچھے عشاء و تراویح پڑھی یا دوسرے کے پیچھے۔ سورج اور چاند گہن کی نماز۔ نمبر 8، سورج گہن کی نماز سنت مؤکدہ ہے اور چاند گہن کی مستحب۔ سورج گہن کی نماز جماعت سے پڑھنی مستحب ہے اور تنہا تنہا بھی ہو سکتی ہے، اور جماعت سے پڑھی جائے تو خطبے کے سوا تمام شرائط جمعہ اس کے لیے شرط ہیں، وہی شخص اس کی جماعت قائم کر سکتا ہے جو جمعہ کی کر سکتا ہے، وہ نہ ہو تو تنہا تنہا پڑھیں گھر میں یا مسجد میں۔ تکبیر اولا کی فضیلت حاصل ہونے کی صورت۔ نمبر 9، جماعت میں مشغول ہونا کہ اس کی کوئی رکعت فوت نہ ہو، وضو میں 3-3 بار آزاد ہونے سے بہتر ہے، اور 3-3 بار آزاد ہونا تکبیر اولا پانے سے بہتر، یعنی اگر وضو میں 3-3 بار آزاد ہوتا ہے تو رکعت جاتی رہے گی، تو افضل یہ ہے کہ 3-3 بار نہ دھوئے اور رکعت نہ جانے دے، اور اگر جانتا ہے کہ رکعت تو مل جائے گی مگر تکبیر اولا نہ ملے گی تو 3-3 بار دھوئے۔ نمبر 10، اگر پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو بعض علماء کے نزدیک تکبیر اولا کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ نمبر 11، جس کی جماعت جاتی رہے اس پر واجب نہیں کہ دوسری مسجد میں جماعت تلاش کر کے پڑھے، ہاں مستحب ہے۔ بچوں کے صف میں کھڑے ہونے کے مسائل۔ نمبر 12، جب صفیں قائم کی جا رہی ہوں اس وقت اگر ایک سمجھدار نابالغ بچہ ہو تو وہ کسی بھی صف حتیٰ کہ پہلی صف میں بھی جہاں چاہے کھڑا ہو سکتا ہے۔ نمبر 13، اگر ایک سے زیادہ بچے ہوں تو ان کی صف مردوں کی آخری صف کے پیچھے بنائی جائے۔ نمبر 14، بعض لوگ بچوں کو صف کے کونے میں بھیج دیتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے، کونا بھی صف میں شامل ہے، بچوں کی صف مردوں کی صفوں کے آخر میں بنائی جائے، ہر صف اپنی پچھلی سے افضل ہے۔ نمبر 15، مردوں کی پہلی صف کے امام سے قریب ہے دوسری سے افضل ہے، اور دوسری تیسری سے، وعلی ھذا القیاس، یعنی اور اسی طرح، مطلب یہ کہ ہر اگلی صف اپنی پچھلی صف سے افضل ہے۔ نمبر 16، مقتدی کے لیے افضل جگہ یہ ہے کہ امام سے قریب ہو اور دونوں طرف برابر ہوں تو سیدھی طرف افضل ہے۔ نمبر 17، صف مقدم یعنی اگلی صف کا افضل ہونا غیر جنازہ میں ہے، اور جنازے میں آخری صف افضل ہے۔ نمبر 18، پہلی صف میں جگہ ہو اور پچھلی صف بھر گئی ہو تو اس کو چیر کر جائے اور خالی جگہ میں کھڑا ہو، اس کے لیے حدیث میں فرمایا جو صف میں کشادگی دیکھ کر اسے بند کر دے اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور یہ وہاں ہے جہاں فتنہ و فساد کا احتمال یعنی شک و شبہ نہ ہو۔ نمبر 19، جماعت ہو رہی ہو اس وقت صحن مسجد میں جگہ ہوتے ہوئے بالا خانہ یعنی اوپری منزل پر اقتدا کرنا یعنی جماعت سے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یوں ہی صف میں جگہ ہوتے ہوئے صف کے پیچھے کھڑا ہونا ممنوع ہے۔ امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں جانا۔ نمبر 20، امام سے پہلے رکوع کیا مگر اس کے سر اٹھانے سے پہلے امام نے بھی رکوع کیا تو رکوع ہو گیا، بشرط یہ اس نے اس وقت رکوع کیا ہو کہ امام بقدر فرض قراءت کر چکا ہو، ورنہ رکوع نہ ہوا، اور اس صورت میں امام کے ساتھ یا بعد اگر دوبارہ رکوع کر لے گا ہو جائے گی، ورنہ نماز جاتی رہی، اور امام سے پہلے رکوع خواہ کوئی رکن ادا کرنے میں گناہگار بہرحال ہوگا۔ 21، امام سے پہلے مقتدی سجدے میں چلا گیا اور اس کے سر اٹھانے سے پہلے امام بھی سجدے میں پہنچ گیا. اس طرح سجدہ تو ہو گیا مگر مقتدی کا ایسا کرنا حرام ہے. اپنی فرض شروع کر دی کہ جماعت کھڑی ہو گئی. نمبر 22 تنہا فرض نماز شروع ہی کی تھی یعنی ابھی پہلی رکعت کا سجدہ نہ کیا تھا کہ جماعت قائم ہوئی تو توڑ کر یہ توڑنا مستحب ہے جماعت میں شامل ہو جائے. 23 جماعت قائم ہونے سے مؤذن کا تکبیر کہنا مراد نہیں بلکہ جماعت شروع ہو جانا مراد ہے. مؤذن کے تکبیر کہنے سے نماز نہیں توڑیں گے اگرچہ پہلی رکعت کا ہنوز یعنی ابھی تک سجدہ نہ کیا ہو. 24 نماز توڑنے کے لیے بیٹھنے کی بھی حاجت نہیں, کھڑے کھڑے ایک طرف سلام پھیر کر توڑ دیں. 25 جماعت قائم ہونے پر نماز توڑنا اس وقت ہے کہ جس مقام پر نماز پڑھتے ہوں وہیں جماعت قائم ہو. اگر گھر میں نماز پڑھ رہے ہوں اور مسجد میں جماعت قائم ہوئی یا ایک مسجد میں پڑھ رہے ہیں اور دوسری مسجد میں جماعت قائم ہوئی تو توڑنے کا حکم نہیں اگرچہ پہلی رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو. اپنی فجر و مغرب کے دوران جماعت کھڑی ہونے کا مسئلہ. 26 فجر یا مغرب کی ایک رکعت پڑھ چکے تھے کہ جماعت قائم ہوئی تو فوراً نماز توڑ کر جماعت میں شامل ہو جائیں اگرچہ دوسری رکعت شروع کر چکے ہوں. البتہ دوسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو اب ان دونوں نمازوں میں توڑنے کی اجازت نہیں اور نماز پوری کرنے کے بعد نفل کی نیت سے بھی شریک نہیں ہو سکتے کیونکہ فجر کے بعد نفل جائز نہیں اور مغرب میں اس وجہ سے کہ تین رکعتیں نفل کی نہیں اور اگر مغرب میں نفل کی نیت سے شامل ہو گئے تو برا کیا. امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت اور ملا کر چار کر لیں اور اگر امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو نماز فاسد ہو گئی, چار رکعت قضا کریں. 27 اگر نفل یا سنت غیر موقعہ شروع کیے تھے اور جماعت قائم ہوئی تو نفل یا سنت غیر موقعہ توڑنے کی اجازت نہیں بلکہ دو رکعت پوری کر لے اگرچہ پہلی کا سجدہ نہ کیا ہو اور تیسری پڑھ رہے ہوں تو چار پوری کر لیں. 28 جمعہ کی یا ظہر کی سنتیں پڑھنے میں خطبہ یا جماعت شروع ہوئی تو چار پوری کر لیں. 29 قضا نماز شروع کی اور جماعت قائم ہوئی تو پوری کر کے شامل ہو. ہاں جو قضا شروع کی اگر بھی عینی ہی یعنی ٹھیک ایگزیکٹلی اسی قضا کے لیے جماعت قائم ہوئی تو توڑ کر شامل ہو جائیں. 30 امام رکوع میں تھا اور آپ تکبیر کہہ کر جھکے ہی تھے کہ امام کھڑا ہو گیا تو اگر حد رکوع میں قلیل یعنی تھوڑی سی مشارکت یعنی آپس میں شرکت ہو گئی تو رکعت مل گئی. اے ہمارے پیارے اللہ پاک اسلامی بھائیوں کو صفوں کی درستی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری نمازیں قبول فرما اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ رب العزت ہمیں تیری پسند کی نماز ادا کرنے کی سعادت عنایت فرما اور ہماری بے حساب مغفرت کر. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہو کرم اے رب رحمت پے سرور رسالت نہ نماز با جماعت کی چھٹے کبھی سعادت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نماز با جماعت کے لیے مسجد کو جانے کی 30 نیتیں. فتاوی رضویہ جلد 5 صفحہ 673-675 پر دی ہوئی 40 نیتوں سے مدد لے کر آسان لفظوں کے انتخاب کی کوشش کی گئی ہے. نیز بعض نیتیں خارج اور بعض نئی شامل بھی کی ہیں. اپنی کیفیت کے مطابق ان میں سے جتنی ممکن ہو اتنی نیت کر لیجئے. انشاءاللہ ہر نیت پر جدا جدا 10 نیکیاں ملیں گی. نمبر 1 اللہ پاک کی طرف بلانے والے مؤذن صاحب کا بلانا قبول کرتا ہوں. نمبر 2 باجماعت نماز پڑھنے جاتا ہوں. نمبر 3 تحیت المسجد پڑھنے جاتا ہوں. نمبر 4 نفل اعتکاف کرنے جاتا ہوں. نمبر 5 مسجد کی زیارت کروں گا. نمبر 6 مسجد نظر آنے پر درود پاک پڑھوں گا. نمبر 7 راستے میں جو لکھا ہوا کاغذ پاؤں گا اٹھا کر ادب کی جگہ رکھ دوں گا. نمبر 8 جو راہ بھولا ہوگا اسے راستہ بتاؤں گا. نمبر 9 نابینا کا ہاتھ پکڑ کر اسے چلنے میں مدد کروں گا. نمبر 10 مسجد میں داخل ہوتے وقت سیدھے پاؤں سے اور 11 باہر نکلتے وقت الٹے پاؤں سے پہل کروں گا. 12-13 دونوں بار دعائیں پڑھوں گا. 14 نماز با جماعت میں مسلمانوں کی برکتیں حاصل کروں گا. 15 مسلمانوں کو سلام کروں گا. 16 کسی نے سلام کیا تو جواب دوں گا. 17 مسلمانوں سے مسکرا کر ہاتھ ملاؤں گا. 18 جو رشتے دار ملیں گے ان سے خوش دلی کے ساتھ اچھے انداز سے مل کر صلہ رحمی کے ثواب کا حقدار بنوں گا. 19 علماء دین اور نیک مسلمانوں کا دیدار کروں گا. 20 جس مسلمان کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو اسے جواب میں یرحمک اللہ کہوں گا. 21 مریض ملا تو عیادت. 22 غمزدہ ملا تو تعزیت کروں گا. 23 جائز خوشی پانے والا ملا تو مبارکباد دوں گا. 24 وہاں علم والا ملے گا تو مسائل سیکھوں گا. 25 علم والا یہ نیت کر سکتا ہے جو نہیں جانتے ہوں گے ان کو مسائل بتاؤں گا دین سکھاؤں گا. 26 نیکی کی دعوت دوں گا. 27 برائی سے منع کروں گا. 28 دو مسلمانوں میں جھگڑا ہوا تو حتی الامکان سلو کرواؤں گا. 29 جنازہ ملا تو نماز جنازہ پڑھوں گا. 30 موقع پایا تو ساتھ دفن تک جاؤں گا. ٹرین کے حادثے میں جان بچ گئی. مسجد جانے کے لیے نیتیں کرنے کی عادت بنانے, اچھی اچھی نیتوں کا جذبہ پانے اور خوب ثواب بڑھانے کی سوچ بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے مسافر بنیے. مدنی بہار ایف سی ایریا لیاقت آباد کراچی کے اسلامی بھائی ایک ماہ کے مدنی قافلے میں کشمیر کی طرف روانہ ہوئے. راولپنڈی تک کا سفر ٹرین کے ذریعے طے کرنا تھا. نماز فجر کے لیے ٹرین نہیں رکی تو مدنی قافلے میں شامل عاشقان رسول نے ٹرین ہی میں نماز فجر ادا کی. ظہر کے آخری وقت میں ٹرین رکی تو نماز ظہر ادا کی. پھر عصر کا وقت بھی نکلا جا رہا تھا کہ علی پور چٹھا پنجاب میں جیسے ہی ٹرین رکی تو انہوں نے پلیٹ فارم پر نماز پڑھی. سلام پھیرنے کے بعد دیکھا تو ٹرین چلنا شروع ہو چکی تھی. اسلامی بھائی بھاگم بھاگ سوار ہونے لگے. ایک وزندار اسلامی بھائی نے دروازے پر لگا پائپ تو پکڑ لیا تھا لیکن وہ چڑھ نہیں پائے اور ٹرین کے ساتھ گھسٹنے لگے. اس اسلامی بھائی نے ایک ہاتھ سے جنگلا پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے ان کا ہاتھ پکڑا لیکن وہ پلیٹ فارم پر گر گئے. دوسری طرف اس اسلامی بھائی کے ہاتھ سے بھی جنگلا چھوٹ گیا اور یہ پلیٹ فارم کے بجائے ڈبے کے نیچے جا گرے اور پٹری اور پلیٹ فارم کے درمیانی جگہ پھنس گئے. کم از کم دو بوگیاں گزر گئیں. ان کی کمر پھولے پسلیاں اور کوہنیاں بری طرح زخمی ہوئے اور یہ بے ہوش ہو گئے. ایمرجنسی میں ٹرین روکی گئی تو مدنی قافلے کے شرکا پر ان کی حالت دیکھ کر سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی. انہوں نے انہیں نکالنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے. پھر پولیس والوں نے آ کر انہیں نکالا. ایک اسلامی بھائی کے پاس کسی بزرگ کا دم کیا ہوا پانی تھا جو ان کے منہ پر ٹپکایا گیا تو ہوش میں آ گئے اور کلمہ طیبہ پڑھنے لگے اور تھوڑی دیر بعد پھر بے ہوش ہو گئے. وہاں پر قریب ہی بڑا اسپتال موجود نہیں تھا, چنانچہ انہیں ٹرین میں ڈال کر وزیر آباد پنجاب لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے علاج شروع کیا. انہیں دوبارہ ہوش آیا تو اذان مغرب ہو رہی تھی. انہوں نے اسٹریچر پر ہی اشاروں سے نماز ادا کی اور دعائیں مانگنے لگے. جب ایکس رے کیے گئے تو تمام ہڈیاں سلامت تھیں اگرچہ گوشت پر زخم آئے تھے. ڈاکٹر اور پولیس والے حیران تھے کہ اتنے خطرناک طریقے سے گرنے کے باوجود یہ بچ کیسے گئے. چنانچہ پوچھا آپ کس کے مرید ہیں تو انہوں نے اپنے پیر صاحب کا نام بتایا کہ وہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید بناتے ہیں. یہ سن کر وہ کہنے لگے ہمیں بھی ان کا مرید بنوا دیں. پھر ڈاکٹرز وغیرہ کو مدنی قافلے کا تعارف کروایا گیا تو وہاں پر ایسا ماحول بنا کے ناتخوانی شروع ہو گئی. الحمدللہ کچھ دنوں بعد ان کی کراچی واپسی ہو گئی. فضل کی بارشیں رحمتیں نعمتیں گر تمہیں چاہیے قافلے میں چلو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین.
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظر نیچی رکھنے سے دل پاک ہوتا ہے. حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نظر نیچی رکھنا دلوں کو ہر قسم کے گناہوں سے خوب اچھی طرح پاک کرتا ہے اور عبادت الہی اور نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے. اگر تم آنکھیں نیچی رکھنے کے بجائے ہر چیز پر آزادانہ نظر ڈالو گے تو تمہاری آنکھیں فضول چیزیں دیکھتے دیکھتے حرام پر بھی پڑنے لگیں گی. اب اگر تم جان بوجھ کر حرام چیز پر نظر ڈالو گے تو یہ ایک گناہ کا کام ہے. برے خاتمے کے خوف سے اے سبز گنبد دیکھنے کی آرزو رکھنے والے، گزرے ہوئے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم نظر کے فتنے سے بچنے کے لیے اور برے خاتمے کے خوف سے اپنی نگاہیں بہت زیادہ جھکا کر رکھتے. نیچی نظر رکھنے کے لیے لاجواب مدنی پھول، بدنگاہی کے ساتھ فضول نگاہی سے بھی بچنا اور حیا سے اکثر نظریں نیچی رکھنا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنکھوں کا قفل مدینہ لگانا کہلاتا ہے. حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے عرض کی، یا سیدی، میں آنکھیں نیچی رکھنے کی عادت بنانا چاہتا ہوں، کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیے جس سے مدد حاصل کروں. فرمایا، یہ ذہن بنائے رکھو کہ میری نظر کسی دوسرے کو دیکھے اس سے پہلے ایک دیکھنے والا یعنی اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. ارے او مجرم بے پروا دیکھ، سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک جماعت ختم ہو گئی ہو تو، ایک جماعت ختم ہو چکی تو دوسری جماعت بھی کی جا سکتی ہے. مثلا کوئی اسلامی بھائی جماعت سے رہ گیا ہو اور امامت کی صلاحیت رکھتا ہو تو وہ امام بن جائے، اور جس نے فرض ادا کر لیے ہوں وہ اس کے پیچھے نفل کی نیت سے نماز ادا کر لے، مگر جو فجر، عصر اور مغرب کی نماز پڑھ چکا ہے وہ اب نفل نہیں پڑھ سکتا. حضرت سیدہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ مسجد میں حاضر ہوئے. اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ چکے تھے. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہے کوئی کہ اس پر صدقہ کرے یعنی اس کے ساتھ نماز پڑھ لے کہ اسے جماعت کا ثواب مل جائے؟ ایک صاحب یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ نماز پڑھی. 26 درجہ ثواب کا صدقہ. حضرت سیدنا علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، صدقے سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اس کے ساتھ بھلائی اور احسان کرتے ہوئے اس کے ساتھ نماز پڑھے تاکہ اس کی جماعت کا ثواب مل جائے، تو یہ ایسا ہوگا گویا اس نے اس شخص کو صدقہ دیا. اس میں یہ دلیل ہے کہ کسی شخص کو نیکی کی راہ دکھانا اور اس کی ترغیب دینا صدقہ ہے. علامہ مظہر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو صدقہ فرمایا کیونکہ اس نے اس پر 26 گنا ثواب کا صدقہ کیا، یعنی اسے 27 درجے نمازوں کا ثواب ملا. اگر وہ شخص اکیلا نماز پڑھتا تو اس کو صرف ایک نماز کا ثواب ملتا. فتنے سے بچنا ضروری ہے. باجماعت نماز کے عاشقوں، بلا اجازت شرعی جان بوجھ کر پہلی جماعت نہ چھوڑی جائے، اور ایسی جگہ پر بھی جماعت ثانی یعنی دوسری جماعت ہرگز نہ کی جائے جہاں فتنہ و نفرت کی فضا قائم ہوتی ہو. مثلا امام صاحب یا دیگر نمازی یہ سمجھتے ہوئے اعتراض کرتے ہوں کہ جان بوجھ کر ایسا کیا جا رہا ہے. اسلامی بہنیں اور جماعت، اسلامی بہنوں کو جماعت سے نماز ادا کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں، لہذا ان پر عید کی نماز بھی واجب نہیں، اور جمعہ کی بجائے وہ حسب معمول ظہر پڑھیں.
پانچوں وقت کی نمازیں تنہا اپنے گھر ہی میں پڑھیں بلکہ اندر کے کمرے میں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، عورت کا دالان یعنی بڑے کمرے میں نماز پڑھنا صحن یعنی کوریڈور میں پڑھنے سے بہتر ہے، اور کوٹھڑی یعنی چھوٹے سے روم میں دالان یعنی بڑے روم سے بہتر ہے۔ شرح حدیث مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ عورت کے لیے پردہ بہت اعلیٰ ہے، لہذا جس قدر زیادہ پردے میں نماز پڑھے گی اسی قدر بہتر ہوگا۔ نماز کے لیے عمدہ لباس اور عطر لگانا مستحب ہے۔ تفسیر صراط الجنان جلد 3 صفحہ 300-301 پر ہے، پارہ 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 31 میں ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ ترجمہ کنز الایمان، اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ۔ خذوا زینتکم، اپنی زینت لے لو، یعنی نماز کے وقت صرف سترے عورت کے لیے کفایت کرنے یعنی پردے کی جگہ چھپانے والا لباس ہی نہ پہنو، بلکہ اس کے ساتھ وہ لباس زینت والا بھی ہو، یعنی عمدہ لباس میں اپنے رب کریم کے حضور حاضری دو۔ اور ایک قول یہ ہے کہ خوشبو لگانا زینت میں داخل ہے، یعنی نماز کے لیے ان چیزوں کا بھی اہتمام رکھو۔ سنت یہ ہے کہ آدمی بہتر ہیئت یعنی حلیے کے ساتھ نماز کے لیے حاضر ہو، کیونکہ نماز میں رب کریم سے مناجات ہے، تو اس کے لیے زینت کرنا اور عطر لگانا مستحب ہے، جیسا کہ ستر عورت یعنی اس کے معنی آگے آ رہے ہیں، اور طہارت واجب یعنی فرض ہے۔ شان نزول، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے عورت بیت اللہ کا برہنا یعنی ننگی ہو کر طواف کرتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ کوئی مجھے ایک کپڑا دے گا جسے میں اپنی شرم گاہ پر ڈال لوں، آج بعض یا کل یعنی کچھ یا سارا کھل جائے گا، اور جو کھل جائے گا میں اسے کبھی حلال نہیں کروں گی۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت خذوا زینتکم سے معلوم ہونے والے احکام، اس آیت میں ستر چھپانے اور کپڑے پہننے کا حکم دیا گیا، اور اس میں دلیل ہے کہ ستر عورت نماز طواف بلکہ ہر حال میں واجب ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز جہاں تک ہو سکے اچھے لباس میں پڑھے اور مسجد میں اچھی حالت میں آئے، بدبودار کپڑے بدبودار منہ لے کر مسجد میں نہ آئے، ایسے ہی ننگا مسجد میں داخل نہ ہو۔ ستر عورت کے معنی مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت بدن کا سارا حصہ چھپا ہونا ضروری ہے، جبکہ عورت کے لیے ان پانچ اعضاء منہ کی ٹکلی، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے قدموں کا اوپری حصے کے علاوہ سارا جسم چھپانا لازمی ہے۔ البتہ اگر دونوں ہاتھ گٹوں تک اور پاؤں ٹخنوں تک مکمل ظاہر ہوں تو ایک مفتا بھی کال پر نماز درست ہے۔ طہارت، نمازی کا بدن لباس اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ مسجد پاک صاف رکھنے سے متعلق 3 احادیث، نمبر 1، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسجد سے اذیت یعنی تکلیف دہ چیز نکالے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ نمبر 2، حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مساجد کو بچوں اور پاگلوں، خرید و فروخت اور جھگڑے، آواز بلند کرنے، حدود قائم کرنے اور تلوار کھینچنے سے بچاؤ۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی کو مسجد میں بآواز بلند گمشدہ چیز ڈھونڈتے سنے تو کہے اللہ پاک وہ گمشدہ شے تجھے نہ ملائے، کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئیں۔ تفسیر صراط الجنان کا مضمون مکمل ہوا۔ مسجدیں پاک صاف اور خوشبودار رکھنے سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ مسجدیں خوشبودار رکھیے کا مطالعہ فرمائیے۔ قیمتی لباس میں نماز، امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کی نماز کے لیے قیمتی قمیض، شلوار، امامہ اور چادر پہنتے تھے جس کی قیمت 1500 درہم تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر رات نماز ایسے لباس میں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب ہم لوگوں سے اچھے لباس میں ملتے ہیں تو اللہ پاک سے اعلیٰ یعنی عمدہ لباس میں ملاقات کیوں نہ کریں۔ اعلیٰ حضرت نماز کے لیے عمدہ لباس پہنتے۔ حضرت مولانا محمد حسین چشتی نظامی فخری رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہیں چند سال اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے فتاوی لکھنے کی خدمت حاصل رہی، آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے تمام عمر لازمی طور پر جماعت سے نماز پڑھی، اور کیسی ہی گرمی کیوں نہ ہو ہمیشہ دستار یعنی امامے اور انگرکھے یعنی کرتے کے اوپر سے پہننے والی ایک پوشاک کے ساتھ نماز پڑھا کرتے، یعنی نماز کے لیے لباس میں بھی خصوصی اہتمام فرماتے۔ خصوصاً فرض نماز تو صرف ٹوپی اور کرتے کے ساتھ کبھی بھی ادا نہ کی۔ مزید فرماتے ہیں کہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ جس قدر احتیاط سے نماز پڑھتے تھے آج کل یہ بات نظر نہیں آتی، ہمیشہ میری 2 رکعت ان کی 1 رکعت میں ہوتی تھی اور دوسرے لوگ میری 4 رکعت میں کم سے کم 6 رکعت بلکہ 8 رکعت بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ میلے کچیلے لباس میں نماز پڑھنا مناسب نہیں۔ امام اعظم و اعلی حضرت رحمت اللہ علیہما کا نمازوں کا جذبہ 7 کروڑ مرحبا، عمدہ لباس میں نماز پڑھنے کا اہتمام اللہ اللہ، کام کاج اور میلے کچیلے لباس میں نماز پڑھنا مناسب نہیں۔ نماز کے لیے کم از کم 1 لباس تو ہو جیسا دعوت میں یا کسی دنیاوی افسر وغیرہ کے پاس جاتے ہوئے پہنا جاتا ہے۔ ہاں، لباس سنتوں بھرا ہونا چاہیے اور ایسے کپڑے پہننے چاہیے جو معاشرے کے مہذب مسلمان مثلاً علماء و صلحاء یعنی نیک لوگ پہنتے ہوں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کے تاجدار نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد خوشبودار ہے، جس نے کامل یعنی پورا وضو کیا، پھر نماز فرض کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جماعت ملنا کسے کہتے ہیں؟ بار شریعت جلد اول صفحہ 698 پر مسئلہ نمبر 18 ہے۔ 4 رکعت والی نماز جسے 1 رکعت امام کے ساتھ ملی تو اس نے جماعت نہ پائی، ہاں جماعت کا ثواب ملے گا اگرچہ قاعدہ اخیرہ میں شامل ہوا ہو، بلکہ جسے 3 رکعتیں ملی اس نے بھی جماعت نہ پائی، جماعت کا ثواب ملے گا مگر جس کی کوئی رکعت جاتی رہی اسے اتنا ثواب نہ ملے گا جتنا اول یعنی شروع سے شریک ہونے والے کو ہے۔ اس مسئلے کا محصل یعنی خلاصہ یہ ہے کہ کسی نے قسم کھائی فلاں نماز جماعت سے پڑھے گا اور مگر کوئی رکعت جاتی رہی تو قسم ٹوٹ گئی، کفارہ دینا ہوگا۔ 3 اور 2 رکعت والی نماز میں بھی 1 رکعت نہ ملی تو جماعت نہ ملی، اور لاحق کا حکم پوری جماعت پانے والے کا ہے۔ لاحق وہ کہ امام کے ساتھ پہلی رکعت میں اقتدا کی مگر بعد اقتدا اس کی کل یعنی سب رکعتیں یا بعض یعنی کچھ فوت ہو گئی، خواہ عذر سے فوت ہوں جیسے غفلت یا بھیڑ کی وجہ سے رکوع سجود کرنے نہ پایا، یا نماز میں اسے حدث ہو گیا یعنی وضو ٹوٹ گیا، یا مقیم نے مسافر کے پیچھے اقتدا کی، یا نماز خوف میں پہلے گروہ کو جو رکعت امام کے ساتھ نہ ملی خواہ بلا عذر فوت ہوں جیسے امام سے پہلے رکوع سجود کر لیا پھر اس کا اعادہ بھی نہ کیا یعنی دوبارہ ادا نہ کیے، تو امام کی دوسری رکعت اس کی پہلی رکعت ہوگی اور تیسری دوسری اور چوتھی تیسری اور آخر میں 1 رکعت پڑھنی ہوگی۔ زمین کے ٹکڑوں کی آپس میں بات چیت۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر صبح و شام زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے یعنی اپنے پڑوسی ٹکڑے کو پکارتا ہے، آج تجھ پر کوئی نیک بندہ گزرا جس نے تجھ پر نماز پڑھی یا ذکر الہی کیا؟ اگر وہ ہاں کہے تو سوال کرنے والا ٹکڑا اس کے لیے اس سبب سے اپنے اوپر بزرگی تصور کرتا ہے۔ زمین کا ٹکڑا قیامت میں گواہی دے گا۔ حضرت سیدنا عطا خراسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بندہ زمین کے ٹکڑوں یعنی حصوں میں سے کسی بھی ٹکڑے یعنی حصے پر سجدہ کرتا ہے تو وہ زمین کا ٹکڑا بروز قیامت اس سجدہ کرنے والے کے حق میں گواہی دے گا اور اس کی موت کے دن اس پر روئے گا۔ اے عاشقان نماز، زمین کے حصوں کی خوشی اور اس حصے کو اپنی نماز کا گواہ بنانے کی نیت سے جہاں جہاں ممکن ہو جگہ بدل بدل کر نماز پڑھنی مناسب ہے۔ مثلا ایک جگہ فرض پڑھے تو وہاں سے ہٹ کر سنتیں، پھر جگہ بدل کر نفلیں، اس طرح انشاءاللہ یہ حصے قیامت کے دن نمازوں کی گواہی دیں گے۔ مولا علی کا جگہ کو گواہ بنانے کی امید پر وہاں نماز پڑھنا۔ حضرت سیدنا مجمع تیمی رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ بیت المال اسٹیٹ ٹریجری کی صفائی کرواتے، پھر اس میں اس امید پر نماز ادا فرماتے کہ بروز قیامت یہ جگہ ان کے حق میں گواہی دے۔ زمین کو بھی خوش کرو۔ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہم سے یہ عہد عام لیا گیا کہ جب ہم مسجد کی بائیں یعنی لیفٹ جانب دیکھیں کہ اس میں نماز پڑھنا چھوڑ دیا گیا ہے تو ہم زمین کے بائیں یعنی لیفٹ حصے کی خوشی کی خاطر اس جگہ میں نماز پڑھ کر اس کا احترام کریں گے، کیونکہ زمین کے ٹکڑے آپس میں فخر کرتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ پاک نے ہمیں دل جوئی کا حکم دیا ہے اور یہ امور یعنی مختلف اشیاء کے درمیان عدل کرنے کے باب سے ہے۔ جس طرح کسی شخص کا ایک جوتا ٹوٹ جاتا ہے تو اسے حکم دیا جاتا ہے کہ وہ یا تو دونوں پہنے یا دونوں رکھ دے اور دونوں پاؤں کے درمیان انصاف کرتے ہوئے ایک جوتا نہ پہنے، اور یہ ایسا راز ہے جسے صرف اللہ والے جانتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کی عطا سے کشف صحیح کی وجہ سے انہیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر چیز زندہ ہے، جبکہ دیگر لوگوں کی اس جانب توجہ نہیں جاتی کیونکہ انہیں کشف حاصل نہیں ہوتا، جس کے ذریعے چھپی چیزوں کا علم ہو جاتا ہے۔ دل کی اس کیفیت کو تصوف میں کشف کہتے ہیں۔ زمین کا ٹکڑا بول اٹھا۔ حکایت، امام شعرانی مزید فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میرے دینی بھائی شیخ افضل الدین رحمت اللہ علیہ میرے پاس بیٹھے تھے۔ ہم خلیج حاکمی پر موجود اپنی جامع مسجد کی تعمیر میں مشغول تھے کہ اچانک اس جگہ خشکی میں موجود زمین کا ایک ٹکڑا ان سے کہنے لگا، آپ اہل محلہ سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ مجھے بھی اس جامع مسجد میں داخل کر دیں، کیونکہ میں ایک معزز یعنی عزت والا ٹکڑا ہوں۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اہل محلہ کو اس ٹکڑے کے متعلق بتا دیا۔ پھر ایک صاحب آئے اور انہوں نے اس جگہ کو بیت الخلاء یعنی واش روم بنا دیا۔ جب شیخ افضل الدین رحمت اللہ علیہ آئے تو آپ نے پوچھا، ایسا کس نے کیا ہے؟ میں نے کہا، فلاں نے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس شخص پر ناراضی کا اظہار کیا اور فرمایا، اس ٹکڑے کے معزز ہونے کے باوجود اس نے اسے بیت الخلاء یعنی واش روم کیسے بنا دیا؟ شیخ افضل الدین رحمت اللہ علیہ کا اپنے نور قلب کی شدت کی وجہ سے یہ خیال تھا کہ زمین کے ٹکڑوں کے زندہ ہونے اور ان کے آپس میں غیرت کھانے کا جس طرح انہیں ادراک یعنی شعور سمجھ ہے، اس طرح دوسروں کو بھی ہے، اس لیے انہوں نے اس شخص کے متعلق یہ گفتگو فرمائی۔ اللہ پاک ان سے راضی ہو، اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کالے بچھو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، زمین کے مختلف حصوں کو اپنی نیکیوں کا گواہ بنانے کا جذبہ پانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ آئیے آپ کو ایک مدنی بہار سناتا ہوں۔ بج کوٹ فیصل آباد کے نوجوان اسلامی بھائی کالج میں انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ تھے۔ کبھی کبھار نماز تو پڑھتے لیکن نہ وضو کے فرائض کا پتہ، نہ نماز کی شرائط کا علم، بری محفلوں میں پیش پیش ہوتے۔ بیوہ کیسے تھے کہ گلی محلے یا خاندان میں کوئی شادی ہوتی تو وہاں اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں کے سامنے بے حیائی سے لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کیا کرتے۔ پھر ان کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ انہیں کسی نے ملتان شریف میں ہونے والے دعوت اسلامی کے 3 دن کے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی ترغیب دلائی۔ ان کو شرکت کا شوق تو ہوا لیکن گاؤں میں ساتھ جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا۔ بالآخر انہوں نے اپنے کلاس فیلو کو دعوت دی تو وہ تیار ہو گیا۔ یوں یہ دونوں دوست ملتان اجتماع میں شریک ہو گئے۔ وہاں پر خصوصی نشست میں مبلغ دعوت اسلامی نے کالے بچھو کے عنوان پر بیان کیا، جسے سن کر یہ خوف خدا سے کانپ اٹھے اور وہیں داڑھی رکھنے کی نیت کر لی اور بقیہ زندگی دعوت اسلامی میں گزارنے کا ارادہ کر لیا۔ گھر لوٹنے کے بعد جب بھائی نے ان کو داڑھی رکھتے دیکھا تو عام لوگوں کی طرح کہنے لگے، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، بعد میں رکھ لینا یا پھر چھوٹی چھوٹی رکھ لو کہ کالج بھی جانا ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، بھائی اب نہیں کٹواؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے کرتے یہ اپنے علاقے میں مدنی قافلہ ذمہ دار بھی بنے۔ پھر ان کا ذہن بنا تو درس نظامی میں داخلہ بھی لے لیا۔ ان کا دوسرے نوجوانوں کے نام پیغام ہے کہ زندگی بہت مختصر ہے، آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤ، انشاءاللہ دونوں جہان کی برکتیں ملیں گی۔ دل کی کالک دھلے، درد عصیاں ٹلے، آؤ سب چل پڑے قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسجد کی طرف چلنے کے فضائل، ہر قدم پر درجے کی بلندی اور گناہوں کی معافی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب بندہ اچھی طرح وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے اور اس کی نیت صرف نماز کی ہوتی ہے تو اس کے ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو جب تک اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم صلی علیہ، اللہم ارحمہ، یعنی اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ ایک اور روایت میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ ما لم یؤذی فیہ ما لم یحدث فیہ۔ اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما۔ یہ دعا اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک کہ وہ بندہ کسی کو ایذا نہ پہنچائے یا وضو نہ توڑے۔ گھر سے نکلتے وقت علاوہ نماز کوئی اور بھی مقصد ہوا تو؟ حافظ ابو محمد دمیاطی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس حدیث مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر بندہ فقط نماز کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے تو اسے یہ عظیم ثواب حاصل ہوگا، اور اگر وہ گھر سے نماز کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے دنیاوی مقصد کے لیے بھی نکلے تو ہر قدم پر ملنے والا ثواب اسے کامل طور پر یعنی پورا حاصل نہ ہوگا۔ گناہ مٹنا گناہگاروں کے لیے تو، نیک بندوں کے لیے کیا؟ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی ایک گناہ مٹنا اور ایک درجہ بلند ہونا گناہگاروں کے لیے ہے، نیکاروں یعنی نیک کام کرنے والوں کے لیے ہر قدم پر دو نیکیاں اور دو درجے بلند، کیونکہ جس چیز سے گناہگاروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس سے بے گناہوں کے درجے بڑھتے ہیں۔ فرشتوں کی دعا پانے کے لیے وہیں پڑے رہو۔ علامہ ابن بطال مالکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو یہ چاہتا ہے کہ بغیر کسی مشقت یعنی محنت کے اس کے گناہ جھڑتے رہیں، اسے چاہیے کہ نماز کے بعد اپنی نماز کی جگہ سے چمٹا رہے تاکہ فرشتے اس کے لیے کثرت سے دعا و استغفار کریں اور یوں اس کے گناہ جھڑتے رہے، کیونکہ ان یعنی فرشتوں کی دعا قبول ہونے کی امید ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے،
وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى،
ترجمہ کنز الایمان، اور شفاعت نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے وہ پسند فرمائے۔ بلندیے درجات اور گناہوں کی معافی کس کے لیے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اچھی طرح طہارت یعنی وضو وغیرہ کرے پھر مسجد کو جائے تو جو قدم چلتا ہے ہر قدم کے بدلے اللہ پاک نیکی لکھتا ہے اور درجہ بلند کرتا ہے اور گناہ مٹا دیتا ہے۔ احرام باندھنے والے حاجی کی طرح ثواب۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو فرض نماز کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے تو اس کا ثواب احرام باندھنے والے حاجی کی طرح ہے۔ گھر لوٹنے تک رحمت الہی میں، اس حدیث پاک کی شرح یہ ہے، کیونکہ حاجی کعبے میں جاتا ہے اور یہ یعنی نماز پڑھنے والا مسجد میں، یہ دونوں اللہ کے گھر ہیں۔ حاجی حج کا احرام باندھتا ہے اور یہ نماز کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے، اور جیسے کہ حج خاص تاریخوں میں ہوتا ہے مگر حاجی گھر سے نکلنے سے لوٹنے تک ہر وقت اجر پاتا ہے، ایسے ہی نماز کی جماعت اگرچہ خاص وقت میں ہوگی مگر نمازی کے نکلنے سے لوٹنے تک اللہ پاک کی رحمت میں ہی رہتا ہے۔ جنت میں مہمانی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو شخص صبح و شام مسجد جائے اللہ پاک اس کے لیے صبح و شام جنت میں مہمانی تیار فرمائے گا۔ پابند جماعت کو جنتی رزق ملے گا۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، صبح و شام سے مراد ہمیشگی ہے، یعنی جو ہمیشہ نماز کے لیے مسجد میں جانے کا عادی ہوگا اسے ہمیشہ جنتی رزق ملے گا۔ نزل اس کھانے کو کہتے ہیں جو مہمان کی خاطر پکایا جائے، چونکہ وہ پرتکلف ہوتا ہے اور میزبان کی شان کے لائق، اس لیے جنتی کھانے کو نزل فرمایا گیا، ورنہ جنتی لوگ وہاں مہمان نہ ہوں گے بلکہ مالک ہوں گے۔ مسجد میں آنے سے متعلق نیتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو اللہ پاک کی عطائیں حاصل کرنے کی بھی نیت کرے۔ کسی بھی عبادت کے لیے مسجد میں آنا جانا ثواب ہے۔ علامہ ابن بطال مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں جماعت میں حاضر ہونے اور پابندی کے ساتھ مسجد میں نماز کے لیے آنے کی ترغیب ہے، اور جب اللہ پاک نے بندے کے لیے مسجد میں آنے جانے کے سبب جنت میں مہمانی تیار کی ہے تو جو جماعت سے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کے اجر کی امید رکھے گا تو تمہارا کیا خیال ہے اللہ پاک نے اس کے لیے کیا کیا تیار کیا ہوگا اور اس پر کس قدر مہربانی فرمائے گا۔ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے کامل یعنی پورا وضو کیا پھر فرض نماز کے لیے چلا اور امام کی اقتداء میں یعنی با جماعت فرض نماز پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تمہیں ہر قدم کے بدلے ثواب ملتا ہے۔ حکایت، تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو زبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے گھر مسجد سے دور تھے تو ہم نے اپنے گھروں کو فروخت یعنی سیل کرنے کا ارادہ کیا تاکہ ہم مسجد کے قریب ہو جائیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرما دیا اور فرمایا، تمہیں ہر قدم کے بدلے ثواب ملتا ہے۔ مسجد سے گھر دور رکھنے کی حکمت۔ حکایت، حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں ایک صاحب کو جانتا ہوں جن کا گھر مسجد نبوی سے سب سے زیادہ دور تھا اور ان کی باجماعت نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی۔ میں نے ان کو مشورہ دیا کہ دراز گوشت خرید لیجئے تاکہ اس پر سوار ہو کر دھوپ اور اندھیرے میں آسانی سے مسجد تک آ سکے۔ انہوں نے کہا، میری نیت یہ ہے کہ میرے لیے گھر سے مسجد تک آنے اور مسجد سے اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹنے کا ثواب لکھا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی سے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے یہ تمام ثواب تمہارے لیے جمع کر دیا۔ دور سے آنے والے کے لیے زیادہ ثواب۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نماز کے معاملے میں سب سے زیادہ ثواب پانے والا وہ شخص ہے جو زیادہ دور سے نماز کے لیے چل کر آئے، پھر اس کے بعد وہ شخص زیادہ ثواب پاتا ہے جو اس سے کم لیکن دوسروں سے زیادہ قدم چلے، اور جو نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کو اس شخص سے زیادہ اجر ملتا ہے جو نماز پڑھ کر سو جاتا ہے۔ دور سے آنے پر زیادہ ثواب کا سبب۔ شارح بخاری حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دور سے چل کر آنے میں ثواب اس لیے زیادہ ہے کہ اس میں مشقت یعنی محنت ہے، اور افضل عمل وہ ہوتا ہے جس میں مشقت یعنی محنت زیادہ ہو۔ نیز فرماتے ہیں، جس طرح مسافت یعنی فاصلے کی دوری اجر میں زیادتی کا باعث ہے، اسی طرح زمانے کی طوالت یعنی لمبا انتظار بھی اجر و ثواب کا سبب ہے، کیونکہ ان دونوں میں ہی مشقت یعنی محنت زیادہ ہے۔ قدموں کے نشان لکھے جائیں گے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسجد نبوی کے گرد زمین خالی ہو گئی، بنو سلمہ نامی قبیلے نے یہ ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب منتقل یعنی شفٹ ہو یعنی رہنے آ جائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، مجھے یہ خبر پہنچی کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے۔ فرمایا، اے بنو سلمہ، اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہارے قدموں کے نشان لکھے جائیں گے۔ اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہارے قدموں کے نشان لکھے جائیں گے۔ سست لوگوں کے لیے گھر مسجد کے قریب ہی اچھا۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، خیال رہے کہ گھر کا مسجد سے دور ہونا متقی کے لیے باعث ثواب ہے کہ وہ دور سے جماعت کے لیے آئے گا، مگر غافلوں کے لیے ثواب سے محرومی کہ وہ دوری کی وجہ سے گھر میں ہی پڑھ لیا کریں گے۔ مسجد جاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھنا۔ حضرت سیدہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے جایا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب قریب قدم رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو میں قریب قریب قدم کیوں رکھتا ہوں؟ میں نے عرض کی، اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، جب تک بندہ نماز کی طلب میں ہوتا ہے نماز ہی میں ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، میں قریب قریب قدم اس لیے رکھتا ہوں تاکہ نماز کی طلب میں زیادہ قدم چل سکوں۔ ہر قدم صدقہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کے لیے جاتے ہوئے اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ ہر عبادت کے لیے اٹھنے والا قدم صدقہ ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، صاحب مرقات نے فرمایا کہ نماز کا ذکر مثالاً یعنی مثال کے طور پر ہے، ورنہ طواف، بیمار پرسی، جنازے میں شرکت، علم دین کی طلب، غرض کے ہر نیکی کے لیے قدم ڈالنا یعنی جانا صدقہ ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نفرتوں کے بادل چھٹ گئے، ثواب کمانے کی طرف چلنے کا ذہن بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کی صحبت نہایت نفع بخش ہے۔ مدنی بہار، دارالسلام توبہ، پنجاب کے ایک گاؤں کے اسلامی بھائی علم دین اور نمازوں سے دور مگر کھیلوں کے بہت قریب تھے۔ والدین انہیں گھریلو کام کرنے کا کہتے مگر یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کھیل کے میدان میں پہنچ جاتے، پھر ان سے کوئی ایسی غلطی ہوئی کہ محلے والے اور دیگر کھلاڑی ان سے نفرت کرنے لگے۔ ان کے علاقے کا ایک نوجوان 5 وقت کا نمازی تھا، گھر والے اس سے کہتے کہ ہمارے بیٹے کو بھی نماز کے لیے ساتھ لے جایا کرو۔ جب وہ اسلامی بھائی ان سے نماز کے لیے چلنے کا کہتا تو یہ بولتے میرے کپڑے ٹھیک نہیں، یا کوئی اور بہانہ بنا دیتے۔ گاؤں میں دعوت اسلامی سے وابستہ 2 اسلامی بھائی بھی رہتے تھے، انہوں نے ان پر انفرادی کوشش کی اور مکتبۃ المدینہ کے بیانات کی سی ڈیز دیں کہ ان کو سنیں، اور مسجد میں نماز پڑھنے کی دعوت بھی پیش کی۔ یہ نماز پڑھنے لگ گئے۔ پھر 2008 عیسوی میں ملتان شریف میں دعوت اسلامی کا 3 دن کا سنت بھرا اجتماع ہوا تو یہ بھی شریک ہوئے۔ وہاں پر داڑھی کے موضوع پر مبلغ دعوت اسلامی کا بیان سنا تو ان پر ایسا اثر ہوا کہ فوراً داڑھی بڑھانا شروع کر دی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی میں اپنا سفر طے کرتے کرتے یہ ذیلی حلقے کے ذمہ دار بنے، پھر علاقائی مشاورت کے نگران، اس کے بعد ڈویژن سطح پر مدنی قافلہ ذمہ دار بھی بنے۔ آنکھوں دیکھی تبدیلی رنگ لائی، اور وہی محلے والے جو ان سے نفرت کرتے تھے اب اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے انہیں دعاؤں کا کہنے لگے، والدین بھی ان سے خوش ہو گئے۔ تنزل کے گہرے گڑھے میں تھے ان کی، تنزل کے گہرے گڑھے میں تھے ان کی، ترقی کا باعث بنا مدنی ماحول۔ تنزل یعنی ترقی کی ضد، کمی، گھٹانا۔ نماز کے انتظار کے فضائل، بھلائی پر رہو گے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، تم جب تک نماز کا انتظار کرتے رہو گے خیر یعنی بھلائی پر رہو گے۔ نمازیوں میں لکھا جاتا ہے اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا نماز پڑھنے والے کی طرح ہے، اور اپنے گھر سے نکلنے کے وقت سے لوٹنے تک نمازیوں میں لکھا جاتا ہے۔ فرشتوں کے پاس فخر، صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، پھر واپس جانے والے چلے گئے، اور جسے وہیں بیٹھنا تھا وہ دوسری نماز کا انتظار کرنے لگے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر جلدی سے تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سانس پھول رہا تھا، اور ارشاد فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو، تمہارے رب کریم نے آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا ہے، اور فرشتوں کے پاس تم پر فخر کرتے ہوئے فرما رہا ہے، میرے ان بندوں کو دیکھو جنہوں نے ایک فرض ادا کر لیا اور دوسرے کے انتظار میں ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت مبارکہ عشاء کی نماز کے انتظار کے بارے میں نازل ہوئی۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ترجمہ کنز الایمان، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے۔ گناہ دھونے والے اعمال، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مشقت کے وقت کامل یعنی پورا وضو کرنا، مساجد کی طرف چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا گناہوں کو اچھی طرح دھو دیتا ہے۔ شرح حدیث، اے عاشقان نماز، مشقت کے وقت کامل یعنی پورا وضو کرنا کی تشریح کسی اور حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ نے اس طرح فرمائی ہے، مشقت سے مراد سردی یا بیماری یا پانی کی گرانی یعنی کمی یا مہنگے داموں خریدنے کا زمانہ ہے، یعنی جب وضو مکمل کرنا بھاری ہو تب مکمل کرنا۔ حدیث پاک کے اس حصے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا کی
شرح یہ ہے، یعنی ایک وقت کی پڑھ کر دوسری نماز کا منتظر رہنا، خواہ مسجد میں بیٹھ کر یا اس طرح کہ جسم گھر میں یا دکان میں ہو اور کان اذان کی طرف اور دل مسجد میں لگا ہو۔ انتظار نماز میں مسجد میں آرزو وفات۔ حکایت حضرت سیدنا عطا بن صاحب رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ہم ابو عبد الرحمن حضرت سیدنا عبداللہ بن حبیب سلمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں مسجد میں حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت جان کنی یعنی نزا کے عالم میں تھے۔ ہم نے عرض کی اگر آپ بستر پر آ جائیں تو بہتر رہے گا، کیونکہ وہ زیادہ نرم اور آرام دہ ہے۔ فرمایا مجھے فلاں نے یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنایا ہے، تم میں سے کوئی جب نماز کی جگہ بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز میں ہوتا ہے اور فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ پھر ارشاد فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میری وفات میری مسجد کے اندر ہو۔ موت آ جائے تیرے ذکر کے دوران مجھے، دل سے کہتا ہوں میں آمین اے میرے اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 40 دن تکبیر اولی کے ساتھ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی اللہ پاک کے لیے 40 دن تکبیر اولی کے ساتھ باجماعت نماز پڑھے اس کے لیے 2 آزادیاں لکھی جائیں گی، ایک نار سے دوسری نفاق سے۔ 40 کے عدد کی خوبیاں۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی اس عمل کی برکت سے یہ شخص دنیا میں منافقین کے اعمال سے محفوظ رہے گا، اسے اخلاص نصیب ہوگا، قبر و آخرت میں عذاب سے نجات پائے گا۔ خیال رہے کہ انسانی تبدیلیاں 40 پر ہوتی ہیں۔ بچہ ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفہ، 40 دن خون، پھر 40 روز پارے گوشت یعنی گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے۔ بعد ولادت ماں کو 40 دن نفاس آ سکتا ہے۔ 40 سال، 40 سال میں عقل کامل یعنی پکی ہوتی ہے، اس لیے یہاں بھی 40 کا عدد مذکور ہوا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص 40 دن اخلاص اختیار کرے تو اس کے دل کی طرف زبان پر حکمت کے چشمے پھوٹیں گے۔ یہ حدیث صوفیہ کے چلوں کی اصل یعنی بنیاد ہے۔ صاحب مرقا نے فرمایا، سلف صالحین یعنی اگلے زمانے کے بزرگوں کی اگر کوئی جماعت چھوٹ جاتی تو 7 روز تک ان کے پاس تعزیت کے لیے آتے۔ تکبیر تحریمہ پانے کے معنی یہ ہے کہ امام کی قرات شروع ہونے سے پہلے مقتدی سبحانک اللہم مکمل پڑھ لے۔ تکبیر اولی کسے کہتے ہیں؟ تکبیر اولی نماز شروع کرتے وقت کہی جانے والی سب سے پہلی تکبیر کو کہتے ہیں۔ اس کو تکبیر تحریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ بحر شریعت جلد اول صفحہ 571 پر ہے۔ امام کے ساتھ پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولی کی فضیلت پا گیا۔ تکبیر اولی اور مفتی دعوت اسلامی، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے مرحوم رکن مفتی دعوت اسلامی الحاج الحافظ القاری حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فاروق اتاری المدنی رحمت اللہ تعالی علیہ باجماعت نمازوں کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے۔ کئی بار ٹرین سے اگر پنجاب جانا ہوتا تو سیدھا پنجاب جانے کے بجائے کراچی سے حیدر آباد تک ٹرین کے بجائے بس میں سفر فرماتے تاکہ نماز بآسانی ادا ہو سکے۔ اگر ٹرین آنے میں تاخیر ہوتی تو باقاعدہ مسجد میں جا کر نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش فرماتے۔ ہمیشہ ہر نماز پہلی صف میں ادا کرنے کی کوشش ہوتی۔ ان کے ایک رفیق یعنی دوست مفتی صاحب کا بیان ہے کہ مفتی محمد فاروق اتاری المدنی رحمت اللہ علیہ بہت باعمل تھے، مدنی انعامات کے عامل تھے اکثر باوضو رہا کرتے تھے، میں نے کئی بار انہیں وضو کے بعد نوافل یعنی تحیت الوضو ادا کرتے دیکھا، عموماً اذان سے قبل وضو کر لیتے اور جیسے ہی اذان ہوتی مسجد میں چلے جاتے اور عموماً پہلی صف میں نماز پڑھتے، میں ان کے ساتھ تقریباً 4 سال رہا مگر میں نے ان کی تکبیر اولا فوت ہوتے نہیں دیکھی۔ جماعت کی مولا عنایت ہو الفت، کرم ہو پئے مصطفیٰ جان رحمت، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرشتے درود بھیجتے ہیں، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، اللہ پاک اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو صفے ملاتے ہیں۔ صفے ملانے اور درود بھیجنے کا مطلب، صفے ملاتے ہیں یعنی وہ اس طرح صف ملاتے ہیں کہ اگر خالی جگہ ہو تو اسے پر کر دیتے ہیں، یا صف میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اسے پوری کر دیتے ہیں۔ درود بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک صفے ملانے یعنی پوری کرنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے اور فرشتوں کو ان کے لیے استغفار یعنی مغفرت طلب کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ پہلی صف کی فضیلت، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر لوگ جانتے کہ اذان اور صفے اول میں کیا ہے تو پھر اگر بغیر قرآن ڈالے اسے نہ پا سکتے، اگر لوگ جانتے کہ اذان اور صفے اول میں کیا ہے تو پھر اگر بغیر قرآن ڈالے اسے نہ پا سکتے تو قرآن ہی ڈالتے۔ نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے اختلاف بھی عبادت ہے، حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے، اگر لوگ جانتے کہ اذان اور صفے اول میں کیا ہے کے تحت لکھتے ہیں، یعنی اگرچہ ہم نے ان دونوں یعنی پہلی صف اور اذان کے فضائل بہت بیان کر دیے لیکن اس کے باوجود کما حق ہو یعنی جیسا کہ ان کا حق ہے بیان نہیں ہو سکے، وہ تو دیکھ کر ہی معلوم ہوں گے، پتہ لگا کہ فی سبیل اللہ یعنی بغیر اجرت اذان و تکبیر کہنا اور نماز کے لیے صفے اول میں خصوصاً امام کے پیچھے کھڑا ہونا بہت بہتر ہے جس کی بزرگی یعنی فضیلت بیان نہیں ہو سکتی، حدیث پاک کے اس حصے، تو پھر بغیر قرآن ڈالے اسے نہ پا سکتے تو قرآن ہی ڈالتے کے تحت لکھا ہے، یعنی ہر شخص چاہے کہ یہ دونوں کام میں کروں تو ان میں جھگڑا یعنی اختلاف پیدا ہو جس کا فیصلہ قرآن اندازی مثلا نام کی پرچی نکالنے سے ہو۔ معلوم ہوا کہ نیکیوں میں ایسا جھگڑنا یعنی اختلاف کرنا جس میں کسی قسم کی شرعی خرابی مثلا بد اخلاقی و ناحق دل آزاری وغیرہ نہ ہو وہ بھی عبادت ہے، اور قرعے سے جھگڑا چکانا محبوب یعنی پسندیدہ۔ مؤذن صاحب جب شہید ہو گئے، حکایت، پہلے کے مسلمان اذان دینے کا کس قدر جذبہ رکھتے تھے اس کا اندازہ اس حکایت سے لگائیے۔ امام طبری رحمت اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں، جب قادسیہ فتح ہوا تو دن چڑھ گیا تھا اور لوگ دشمن کا پیچھا کر رہے تھے، جب وہ واپس ہوئے تو نماز ظہر کا وقت ہو چکا تھا جبکہ مؤذن صاحب جامع شہادت نوش کر چکے تھے، پھر کیا تھا لوگ اذان دینے کے لیے آپس میں جھگڑنے لگے اور قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی، چنانچہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ان کے درمیان قرآن اندازی کی یعنی لاٹری نکالی اور جس کے نام کا قرآن نکلا اس نے اذان دینے کی سعادت حاصل کی۔ مسجد کے مؤذن صاحب کا مسئلہ، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ اگر مؤذن پہلے ہی سے مقرر ہو تو وہی اذان دے، جیسا کہ آج کل مساجد میں مؤذن ہوتے ہیں۔ حکایت میں عاشقان اذان میں جھگڑا اسی صورت میں کھڑا ہوا تھا کہ مؤذن صاحب جامع شہادت نوش کر گئے تھے، ورنہ نہ جھگڑا ہوتا نہ قرآن اندازی۔
قرعہ اندازی کا طریقہ۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرعے کے ذریعے فیصلہ کرنا سنت انبیاء ہے۔ نہر اردن میں قلم ڈالنا قرا ہی تو تھا، اس کا واقعہ صفحہ 198 پر آ رہا ہے۔ اس سے بہت ہی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ مزید فرماتے ہیں، خیال رہے قرعے یعنی لاٹری کی مختلف صورتیں ہیں۔ سب سے آسان یہ ہے کہ لوگوں کے نام علیحدہ یعنی الگ الگ پرچیوں پر لکھ کر ان کی گولیاں بنا دی جائیں اور کسی ناواقف شخص سے گولی اٹھوا لی جائے، جس کے نام کی گولی اٹھے وہی مستحق سمجھا جائے۔ تین انبیاء کے ساتھ قرعہ اندازی کا معاملہ پیش آیا۔ حضرت سیدنا ابو عبید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تین انبیاء کرام علیہ السلام ایسے ہیں جن کے ساتھ قرعہ اندازی کا معاملہ پیش آیا، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام اور ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تینوں انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ترتیب وار ملاحظہ ہوں۔ حضرت یونس اور قرعہ اندازی۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ نینوا یہ موصل کے علاقے کا ایک بڑا شہر تھا جہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اللہ پاک کے رسول علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر عنقریب عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہی، اس لیے دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہیں جب تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا چاہیے کہ ضرور عذاب آئے گا۔ رات کو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے کہ چاروں طرف سے کالی بدلیاں آنے لگیں اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر والوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے ہی والا ہے۔ ان لوگوں نے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو تلاش کیا مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی سے کانپ اٹھے اور سب کے سب عورتوں بچوں بلکہ اپنے مویشیوں یعنی گائے بکریوں وغیرہ کو ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے اور رو رو کر سچے دل سے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار و اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے اور مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے اور دربار رب باری میں گڑ گڑا کر گریہ و زاری کرنے اور رو رو کر دعائیں مانگنے لگے، اور جتنی حق تلفیاں ہوئی تھیں سب کی آپس میں معافی تلافی کرنے لگے۔ غرض سچی توبہ کر کے خدا پاک سے یہ عہد کر لیا کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام جو کچھ پیغام لائے ہیں ہم اس پر سچے دل سے ایمان لائے۔ اللہ کریم کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گریہ و زاری یعنی رونے دھونے پر رحم آیا اور عذاب اٹھا دیا گیا۔ دھواں اور عذاب کی بدلیاں دور ہو گئیں اور تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن و آرام کے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ پاک اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم پارہ 11 سورہ یونس آیت 98 میں ارشاد فرماتا ہے، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ ترجمہ کنز الإيمان۔
تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کے ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا۔ ہاں یونس کی قوم جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ عذاب ٹلنے کی دعا۔ شہر نینوا پر جب عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے اور حضرت یونس علیہ السلام باوجود تلاش کے لوگوں کو نہیں ملے تو شہر والے گھبرا کر اپنے ایک عالم صاحب کے پاس گئے جو ایمان والے اور شیخ وقت تھے اور ان سے فریاد کرنے لگے، تو انہوں نے حکم دیا کہ تم لوگ یہ وظیفہ پڑھ کر دعا مانگو، یا حی حین لا حی وَيَا حَيُّ يُحْيِي الْمَوْتَى وَيَا حَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ۔ ترجمہ: اے اس وقت بھی زندہ رہنے والے جب کوئی زندہ نہ تھا، اے وہ زندہ ذات جو مردوں کو زندہ کرتی ہے، اور اے زندہ ذات تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے یہ پڑھ کر دعا مانگی تو عذاب ٹل گیا۔ لیکن حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شہر نینوا کا عذاب جس دعا کی برکت سے دفع ہوا وہ دعا یہ تھی: اللہم انا ذنوبنا قد عظمت وجلت وانت اعظم واجل فافعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ۔ ترجمہ: اے اللہ، بے شک ہمارے گناہ بہت بڑے ہیں مگر تو عظیم و بلند ہے، ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ فرما جس کے ہم حقدار ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ اپنی شان کے لائق معاملہ فرما۔ مچھلی کے پیٹ میں۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام عذاب ٹل جانے کے بعد جب شہر کے قریب آئے تو شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا، اپنی قوم میں تشریف لے جائیے، تو آپ نے فرمایا، میں کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا مگر عذاب نہیں آیا، تو اب معاذ اللہ وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ یہ فرما کر جلال کے عالم میں شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ کشتی جب 20 سمندر میں پہنچی تو کھڑی ہو گئی۔ وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جاتی ہے جس میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہوتا ہے۔ چنانچہ کشتی والوں نے قرآن نکالا تو حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا نام قرآن نکلا۔ کشتی والے آپ کو سمندر میں ڈال کر آگے روانہ ہو گئے اور فوراً ہی ایک مچھلی آپ کو نگل گئی۔ مچھلی کے پیٹ میں گھپ اندھیرا تھا، مگر اسی حالت میں آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، تو اس کی برکت سے اللہ پاک نے آپ کو اس اندھیری کوٹھڑی سے نجات دی اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو باہر ڈال دیا۔ اس وقت آپ بہت کمزور ہو چکے تھے۔ خدا پاک کی شان کہ اس جگہ کدو کی بیل اگ گئی اور آپ اس کی چھاؤں میں آرام فرماتے رہے۔ پھر جب کچھ صحت یاب ہوئے تو اپنی قوم میں تشریف لائے۔ سب لوگ انتہائی محبت و احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ پر ایمان لائے۔ سبق آموز مدنی پھول۔ اے عاشقان رسول، اس ایمان افروز قرآنی حکایت سے ہمیں درس ملا کہ جب بھی مصیبت آئے توبہ و استغفار کرنا اور رو رو کر دعائیں مانگنا چاہیے۔ اس حکایت میں حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کے عظیم الشان معجزے کا ذکر ہے، ورنہ مچھلی کے پیٹ میں انسان کا زندہ رہنا ناممکن ہے۔ اس میں اللہ پاک کے سچے نبی کے امتحان کا بیان ہے اور اس سے ہمیں یہ درس ملا کہ جب کبھی آزمائش آئے تو گلہ شکوہ کرنے کے بجائے اللہ پاک کا ذکر اور اس کی پاکی بیان کرنی چاہیے، جیسا کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ کا ورد کیا اور اس ورد کی برکت سے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ مصیبت میں خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ گے، نجات اس کے کرم سے پاؤ گے، چھٹکارا پاؤ گے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت زکریہ اور قرآن اندازی. حضرت حنہ رحمت اللہ علیہا نے اپنی بیٹی مریم رحمت اللہ علیہا کے پیدا ہوتے ہی انہیں ایک کپڑے میں لپیٹا اور بیت المقدس میں لے گئیں، جہاں 4000 خدام رہتے تھے اور ان کے سردار 70 تھے، جن کے امیر حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام تھے. چونکہ بی بی مریم رحمت اللہ علیہا کے والد محترم حضرت عمران رحمت اللہ علیہ بنی اسرائیل کے امام تھے، اس لیے ان 70 میں سے ہر ایک نے حضرت مریم رحمت اللہ علیہا کے حاصل کرنے کی کوشش کی. ہر ایک چاہتا تھا کہ ان کی خدمت کا شرف مجھے حاصل ہو. حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا زیادہ مستحق میں ہوں، کیونکہ ان کی خالہ میرے نکاح میں ہیں. وہ احبار یعنی علماء یہود جو کہ وہاں کے خدام کے سردار تھے بولے، اگر رشتہ داری کی بنا پر یہ حق ملتا تو ان کی امی جان کو ملتا. اب فیصلہ یہ ہے کہ قرآن ڈالا جائے، جن کے نام پر قرآن لاٹری نکلے وہ انہیں حاصل کرے. یہ سب حضرات نہر اردن کی طرف اپنے وہ قلم لے کر چلے جس سے وحی یعنی توریت لکھتے تھے، اور طے یہ ہوا کہ جس کا قلم پانی میں نہ ڈوبے نہ بہ جائے وہ حضرت مریم رحمت اللہ علیہا کو لے، اور جس کا قلم ڈوب جائے یا بہ جائے وہ ان کا مستحق نہیں. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، سب کے قلم ڈوب گئے یا بہ گئے، مگر حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام کا قلم پانی میں ٹھہرا رہا. لہذا حضرت مریم رحمت اللہ علیہا کی پرورش انہی کے سپرد ہوئی. بعض روایتوں میں ہے کہ 3 قرآن ڈالا گیا اور ہر بار ایسا ہی ہوا. اسے قرآن کریم نے پارہ 3 سورہ آل عمران آیت 37 میں ذکر فرمایا، وَكَفَّ لَهَا زَكَرِيَّا، ترجمہ کنز الایمان، اور اسے زکریہ کی نگہبانی میں دیا. دوسری جگہ آل عمران آیت نمبر 44 میں فرمایا، اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَم، ترجمہ کنز الایمان، جب وہ اپنی قلموں سے قرآن ڈالتے تھے کہ مریم کس کی پرورش میں رہیں. حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام نے سیدتنا مریم رحمت اللہ علیہا کے لیے بیت المقدس میں ایک بالا خانہ یعنی اوپر کی منزل بنایا، جس کا دروازہ بیچ بیت المقدس کے تھا، جہاں زینے یعنی سیڑھی کے ذریعے پہنچ سکتے تھے. حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام کے علاوہ وہاں کوئی نہ جاتا تھا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن دازی امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کا ارادہ فرماتے اور اس سفر میں تمام ازواج مطہرات یعنی پاک بیویوں کو لے جانا ممکن نہ ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان عدل یعنی انصاف کرتے ہوئے قرآن اندازی فرماتے اور سفر کے لیے ان میں سے کسی کو بھی خاص نہ فرماتے، بلکہ یہ معاملہ اللہ پاک کے سپرد کر دیتے اور جس کا نام قرآن نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے، اور اس سفر سے بقیہ ازواج مطہرات کا حق ختم ہو جاتا. پھر جب سفر سے تشریف لاتے تو جس کی باری ہوتی اس زوجہ محترمہ کے گھر تشریف لے جاتے اور اپنے ایام سفر کو باری کے دنوں پر تقسیم نہ فرماتے. کیا ہر طرح کی قرآن دازی سنت ہے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رہے ہر طرح کے معاملے میں قرآن اندازی سنت نہیں، قرآن اندازی جائز بھی ہوتی ہے اور ناجائز بھی. افسوس آج کل تو معاذ اللہ گناہوں بھری قرآن اندازیوں اور لاٹریوں کا دور دورہ ہو چکا ہے، اور ان کے ذریعے خوب جوا کھیلا جا رہا ہے. جوئے کی تباہ کاریاں جاننے کے لیے فیضان سنت جلد 2 کے باب غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ 184-191 کا مطالعہ انشاءاللہ مفید پائیں گے. ایک بیان نے زندگی بدل دی۔ اے عاشقان رسول، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت ابھرے اجتماعات میں آنے اور آ کر علم دین کی دولت پانے کا ذہن بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ مدنی بہار، سوہان والا پل، میاں والی کے نوجوان اسلامی بھائی کی پہلے کی حالت یہ تھی کہ والدین کا کہا نہیں مانتے تھے، نمازیں پڑھنے کا بھی ذہن نہیں تھا، نہ رمضان کے روزے رکھتے تھے، بڑے بھائیوں سے لڑنا جھگڑنا، برے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنا، صنف مخالف یعنی لڑکیوں سے دوستیاں لگانا۔ ایک دن ان کے محلے کی مسجد کے امام صاحب نے انہیں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں آنے کی دعوت دی، مگر انہوں نے ٹال دیا۔ چند دن بعد امام صاحب نے دوبارہ دعوت دی تو ان کے دوستوں نے آپس میں کہا کہ چل کر دیکھتے ہیں یہ مولانا لوگ کیا کہتے ہیں۔ جب یہ ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں پہنچے تو مبلغ دعوت اسلامی غیبت کے موضوع پر بیان کر رہے تھے۔ وہ بیان سن کر انہیں اپنے گناہوں کا احساس ہوا، اسی اجتماع میں انہوں نے روتے ہوئے توبہ کی اور چند دن بعد 3 دن کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس میں انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ مدنی ماحول میں آنے جانے کی برکت سے بری صحبت اور گندے افعال چھوڑ دیے۔ داڑھی بڑھانا پہلے اجتماع میں شرکت کے بعد سے شروع کر چکے تھے۔ 5 مہینے بعد سر پر امامہ شریف بھی سجا لیا، فیضان سنت سے درس دینے لگے اور مدنی کام کرتے کرتے انہیں علاقائی مشاورت کے نگران کی حیثیت سے خدمت دین کے 12 مدنی کام کرنے کا موقع بھی ملا اور دعوت اسلامی کے تحت 1 ماہ کے اعتکاف میں بیٹھنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بری صحبتوں سے کنارہ کشی کر کہ اچھوں کے پاس آ کے پا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صحابہ کرام کا پہلی صف پانے کا جذبہ، پارا 14 سورۃ الحجر کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہوتا ہے،
وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔
ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک ہمیں معلوم ہے جو تم میں آگے بڑھے اور بے شک ہمیں معلوم ہے جو تم میں پیچھے رہے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت نماز کی صف اول کے فضائل بیان فرمائے تو صحابہ رضی اللہ عنہم صف اول حاصل کرنے میں نہایت کوشاں یعنی کوشش کرنے والے ہوئے اور ان کا اجدہام یعنی رش ہونے لگا، اور جن حضرات کے مکان مسجد شریف سے دور تھے وہ اپنے مکان بیچ کر قریب مکان خریدنے پر آمادہ ہو گئے تاکہ صف اول میں جگہ ملنے سے کبھی محروم نہ ہو۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں تسلی دی گئی کہ ثواب نیتوں پر ہے اور اللہ پاک اگلوں کو بھی جانتا ہے اور جو عذر سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی جانتا ہے اور ان کی نیتوں سے بھی خبردار ہے اور اس پر کچھ مخفی یعنی پوشیدہ نہیں۔ تفسیر صراط الجنان جلد 5 صفحہ 224 پر ہے۔ اس آیت کے شان نزول سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ پاک کی عبادت کا اتنا جذبہ اور شوق رکھتے تھے کہ پہلی صف کی فضیلت حاصل کرنے کی خاطر اپنے مکانات تک بیچنے پر آمادہ ہو گئے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کی پہلی صف کی بہت فضیلت ہے۔ جنازے میں کون سی صف افضل ہے؟ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 496 صفحات کی کتاب نماز کے احکام صفحہ 386 پر ہے، بہتر یہ ہے کہ جنازے میں 3 صفیں ہوں۔ یہ حدیث پاک میں ہے، جس کی نماز جنازہ 3 صفوں نے پڑھی اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اگر کل 7 ہی آدمی ہوں تو ایک امام بن جائے، اب پہلی صف میں 3 کھڑے ہو جائیں، دوسری میں 2 اور تیسری میں 1۔ جنازے میں پچھلی صف تمام صفوں سے افضل ہے۔
شیطان بھیڑ کے بچے کی طرح، اللہ پاک اور اس کے معصوم فرشتے پہلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، اس لیے ہمیں پہلی صف حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ پہلی صف میں جگہ ہونے کے باوجود جو لوگ سستی کی وجہ سے پچھلی صفوں میں ہی رہتے ہیں، وہ یہ حدیث پاک سنیں اور پہلی صف کی اہمیت اور فضیلت سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ پاک اور اس کے فرشتے صف اول یعنی پہلی صف پر درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کی، اور دوسری صف پر؟ فرمایا، اللہ پاک اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں صف اول پر۔ لوگوں نے پھر دوبارہ عرض کی، اور دوسری صف پر؟ فرمایا، دوسری پر بھی۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفوں کو برابر کرو اور مونڈوں یعنی کندھوں کو مقابل یعنی ایک سیدھ میں کرو، اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ، اور کشادگیوں یعنی گیپس کو بند کرو کہ شیطان بھیڑ یعنی شیپ کے بچے کی طرح تمہارے درمیان داخل ہو جاتا ہے۔ شرح حدیث، حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، دوسری سے مراد ساری پچھلی صفے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ خاص دوسری ہی صف مراد ہے۔ مزید فرماتے ہیں، پہلی صف پر رب تعالیٰ کی رحمتیں زیادہ ہیں اور بقیہ صفوں پر کم۔ صوفیانہ طور پر معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی رحمتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنبش لب یعنی کہنے سے وابستہ ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول رحمت یعنی رحمت اترنے کی خبر دی تھی۔ جب تک پہلی صف کا ذکر فرمایا تو وہی رحمت الہی کی مستحق تھی، اور جب دوسری کا نام لے دیا تو اس نام لینے کی برکت سے وہ بھی رحمت کی مستحق ہو گئی۔ اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں حدیث پاک کے اس حصے اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ کے متعلق لکھا ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جانا یہ کہ اگر اگلی صف میں کچھ فرجا یعنی خالی جگہ گیپ رہ گیا اور نیتیں باندھ لی، اب کوئی مسلمان آیا اور اس فرجا یعنی گیپ میں کھڑا ہونا چاہتا ہے، مقتدیوں پر ہاتھ رکھ کر اشارہ کرے تو انہیں حکم ہے کہ دب جائیں اور جگہ دے دیں تاکہ صف بھر جائے۔ بھیڑ بکری کے بچے، ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، بھیڑ بکری کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکثر دیکھا ہے کہ جہاں چند آدمی کھڑے دیکھے، وہ دو شخصوں کے بیچ میں کچھ فاصلہ پایا، وہ اس فرجے یعنی گیپ میں داخل ہو کر ادھر سے ادھر نکلتے ہیں۔ یوں ہی شیطان جب صف میں جگہ خالی پاتا ہے، دلوں میں وسوسہ ڈالنے کو آ گھستا ہے۔ رب کریم کی شان ہے کہ شیطان صف کی کشادگی یعنی کھلی جگہ میں سے گھس سکتا ہے، مگر پاؤں کے درمیان سے نہیں۔ ہر شے کی تاثیر علیحدہ ہے۔ آقا صفیں سیدھی کرواتے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، استو 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 فوالذی نفسی بیدہ انی لا اراکم من خلفی کما اراکم من بین یدی، یعنی صفیں سیدھی کرو، صفیں سیدھی کرو، صفیں سیدھی کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تم کو اپنے پیچھے سے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے تمہیں اپنے آگے سے دیکھتا ہوں۔ آقا ہماری نمازیں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے، اپنے پیچھے سے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے تمہیں اپنے آگے سے دیکھتا ہوں کے تحت فرماتے ہیں، لہذا یہ سمجھ کر نماز پڑھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نمازوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اس خیال سے تم نماز صحیح بھی پڑھو گے اور تمہارے دلوں میں حضور یعنی دل جمعی، دلی توجہ اور خشوع بھی پیدا ہوگا، تا قیامت ہر مسلمان ہر نماز میں خصوصاً نماز تہجد میں یہ خیال رکھے تو بہت لطف آتا ہے، اور یہ عمل بہت مجرب یعنی آزمایا ہوا ہے۔ صف کی درستی سے مراد،
اے عاشقان نماز، معلوم ہوا کہ صفیں بالکل سیدھی ہونی چاہیے، کہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس سے مراد کندھوں کی اونچائی نہیں، کیونکہ کسی کا قد بڑا ہوتا ہے تو کسی کا چھوٹا، بلکہ اس سے مراد کندھوں کا ایک ہی سیدھ یعنی لائن میں ہونا ہے۔ لہذا ہر اسلامی بھائی یہ دیکھ لے کہ اس کی دونوں جانب کھڑے ہونے والے اسلامی بھائیوں کے اور اس کے اپنے کندھے سب ایک ہی سیدھ میں ہیں یا نہیں۔ اگر اس طرح ہر اسلامی بھائی احتیاط کرے تو صف درست ہو سکتی ہے۔ صف سیدھی نہ کرنا گناہ ہے۔ شارع بخاری حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں صف سیدھی کرنے کے حکم کے مطابق صف سیدھی کرنا واجب ہے، لیکن یہ نماز کے واجبات میں سے نہیں کہ صف سیدھی نہ کرنے سے نماز ٹوٹ جائے یا نماز ناقص یعنی خامی والی ہو جائے۔ البتہ اگر نمازی صف سیدھی نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ الحضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کسی صف میں فرجا یعنی خالی جگہ رکھنا مکروہ تحریمی یعنی ناجائز و گناہ ہے، جب تک اگلی صف پوری نہ کر لیں، صفے دیگر یعنی اور صف ہرگز نہ باندھیں۔ صف درست کرنے کے تین عظیم الشان فضائل، تین فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر ون، اس قدم سے بڑھ کر کسی قدم کا ثواب نہیں جو اس لیے چلا کہ صف کی کشادگی یعنی گیپ بند کرے۔ نمبر ٹو، جو صف کی کشادگی بند کرے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ نمبر تھری، جو صف کی کشادگی یعنی خالی جگہ بند کرے گا، اللہ پاک اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ، اگلی صف میں اگر جگہ باقی رہ گئی ہو اور کوئی اسلامی بھائی اس خالی جگہ کو پر کرنے کی نیت سے آگے بڑھے تو قدم قدم پر ڈھیروں ثواب، اور اگر خوش قسمتی سے وہ صف کی خالی جگہ پر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو مغفرت کی بشارت ہے۔ اللہ رب العزت یہ عظیم ثواب و سعادت حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی صف میں خالی جگہ رہ گئی تو کیا کریں؟ اے نمازی اسلامی بھائیوں، اگر صف بندی ہو کر نماز شروع ہو جائے اور نیت باندھنے کے بعد مقتدی کو نظر آئے کہ اس کے آگے صف میں ایک آدمی کی جگہ کی بقدر خلا یعنی گیپ ہے، تو نماز کے اندر رہتے ہوئے چل کر اگلی صف کا خلا پر کرے، لیکن صرف ایک صف تک جائے، زیادہ صفے عبور نہ کرے، کیونکہ یہ عمل کثیر ہو جائے گا اور یوں اس کی اپنی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر صفے دوم یعنی دوسری صف میں کوئی شخص نیت باندھ چکا، اس کے بعد اسے صفے اول کا رکھنا یعنی خالی جگہ گیپ نظر آیا، تو اجازت ہے کہ عین نماز کی حالت میں چلے اور جا کر فرجا یعنی خالی جگہ بند کر دے، کہ یہ مشی قلیل یعنی یہ تھوڑا سا چلنا حکم شرع کے امتثال کو یعنی حکم شریعت پر عمل کرنے کے لیے واقع ہوئی۔ ہاں، دو صف کے فاصلے سے نہ جائے، کہ مشی قصیر یعنی چلنے کی مقدار زیادہ ہو جائے گی۔ صفیں درست رکھو بھائیوں جماعت میں، اگر نہ مانو گے پڑ جاؤ گے ہلاکت میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پہلی صف والوں کے متعلق معلوماتی سوال جواب۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ جماعت جمعہ کے اندر پہلی صف میں دو یا تین شخص جن کی داڑھی منڈی ہوئی یعنی کلین شیو، اور ایک شخص کی کتری ہوئی یعنی ایک مٹھی سے کم تھی، اس نے یہ لفظ کہا کہ بزرگ لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اگلی صف میں آ جائیں اور منڈی یعنی کتری ہوئی داڑھی والے پیچھے چلے جائیں، لہذا اس نے گناہ کیا یا نہیں؟ اور اگلی صف میں منڈی ہوئی داڑھی والے ہیں اور پیچھے صف میں پرہیزگار اور متقی ہیں، ان کو پہلی صف میں لے جائیں اور منڈی ہوئی داڑھی والوں کو پیچھے ہٹایا جائے یا نہیں؟ اور وہ لوگ جن کی داڑھی منڈی ہوئی ہے، اس مسجد کو چھوڑ کر دوسری مسجد کو نماز پڑھنے کو جاتے ہیں، اور ایک کے ساتھ ایک یا دو داڑھی والے بھی جاتے ہیں، اس بات کو ان لوگوں نے نہایت ناگوار معلوم کیا۔ جواب: داڑھی کترانا یعنی ایک مٹھی سے کم کر ڈالنا، منڈانا حرام ہے، اور اس کے مرتکب یعنی ایسا کرنے والے فاسق، ان کو تفہیم یعنی سمجھایا جائے،
ہدایت کی جائے۔ بہتر یہ ہے کہ امام کے قریب دانشور لوگ ہوں، اور وہی دانشور ہے جو متقی ہو۔ متقیوں کو چاہیے تھا کہ یہی پہلے آتے کہ سب سے اول میں جگہ پاتے، اب کہ وہ دوسری قسم کے لوگ پہلے آ گئے تو انہیں مناسب ہے کہ متقیوں یعنی پرہیزگاروں کے لیے جگہ خالی کر دیں، ورنہ انہیں یعنی داڑھی منڈانے والوں وغیرہ کو ہٹانے کی کوئی وجہ نہیں، خصوصاً جبکہ سبب فتنہ ہو۔ اعمال میں ہدایت نرمی سے چاہیے تاکہ سختی سے ضد نہ بڑھے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عالم دین، دینی بزرگ اور متقی حضرات آئیں تو ان کی تعظیم کی خاطر انہیں پہلی صف میں جگہ دے کر پچھلی صف میں چلے جانا چاہیے، لیکن اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ لیجئے وہ سوال اور اس کا جواب ملاحظہ کیجئے۔ نیکی میں ایثار کے تعلق سے ایک سوال، اگر کوئی شخص عالم دین وغیرہ کی یا کسی عمر رسیدہ شخص کی تعظیم کرتے ہوئے انہیں پہلی صف میں اپنی جگہ دے دے اور خود پیچھے چلا جائے تو یہ نیکی میں ایثار کرنا ہوا، تو کیا ایسے موقع پر نیکی میں ایثار درست ہے؟ کیونکہ فقہ کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں لا ایثار فی القربات، یعنی اللہ پاک کے قریب کرنے والے کاموں میں ایثار نہیں ہوتا۔ جواب، ایسا کرنا جائز ہے، کیونکہ جب کم افضل نیکی اور افضل نیکی میں ٹکراؤ آ جائے تو افضل نیکی اختیار کرنی چاہیے، اور اہل علم اور عمر رسیدہ غیر فاسق معلن حضرات کا احترام صفے اول میں کھڑے ہونے سے افضل ہے۔ چنانچہ رد المحتار میں ہے، اگر کوئی شخص صفے اول پانے میں کامیاب ہو جائے پھر عمر میں اس سے بڑا کوئی دوسرا شخص یا کوئی عالم دین تشریف لائے تو اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ خود پیچھے ہٹ جائے اور ان کی تعظیم کرتے ہوئے انہیں آگے کر دے۔ مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مشروب لایا گیا، یعنی پینے کی چیز لائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نوش فرمایا یعنی پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدھی جانب ایک بچہ تھا، یعنی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تھے، اور بائیں جانب یعنی لیفٹ سائیڈ بڑی عمر کے صاحبان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا، کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں یہ یعنی بچی ہوئی پینے کی چیز ان لوگوں کو دے دوں؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے عرض کی، نہیں، خدا کی قسم، آپ کی جانب سے ملنے والا اپنا حصہ یعنی تبرک میں کسی کو ایثار نہیں کروں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ انہیں عطا فرمایا۔ اس مسئلے اور حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ علماء اور بڑی عمر کے افراد کا احترام پہلی صف میں کھڑے ہونے اور سیدھی جانب والے حقدار کو برتن دینے سے افضل ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شان کریمہ کے مطابق بڑی عمر والوں کو پہلے مشروب دینے کی اجازت طلب فرمائی، بس یہ نیکی کے ایثار کے ذریعے دوسری افضل نیکی کی طرف منتقل یعنی موو ہونا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص صف میں اپنی جگہ کسی ایسے شخص کو دیتا ہے جو نہ عالم ہو اور نہ بڑی عمر کا ہو تو یہ بغیر کسی وجہ کے نیکی سے منہ موڑنا اور شریعت کے مطلوب کے خلاف ہے۔ سمجھدار بچے کو نماز کے دوران پیچھے کر دینا ظلم ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو بچہ تمیز رکھتا ہو اور نماز کو سمجھتا ہو اس کی نماز بالیقین صحیح ہے۔ نیز فرماتے ہیں، بعض بے علم جو یہ ظلم کرتے ہیں کہ لڑکا پہلے سے داخل نماز ہے، اب یہ آئے تو نیت بندھا ہوا ہٹا کر کنارے کر دیتے ہیں اور خود بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ محض جہالت ہے۔ اسی طرح یہ خیال کہ لڑکا برابر کھڑا ہے تو مرد کی نماز نہ ہوگی، غلط و خطا ہے جس کی کچھ اصل یعنی حقیقت نہیں۔ بڑوں کی صف میں بچوں کا مسئلہ، صف میں اگر سمجھدار بچے کھڑے ہوں تو جماعت میں کوئی کراہت نہیں ہوگی، ہاں اگر نہ سمجھ ہیں تو ان کی وجہ سے قطع صف یعنی صف کٹنا لازم آئے گا، لہذا انہیں ہٹانے کا حکم ہے، اور سمجھدار بچوں کی صف بالغوں کی صف کے پیچھے بنانے کا بھی جو حکم ہے وہ وجوبی نہیں، یعنی بچوں کی صف بالغوں سے پیچھے بنانا واجب نہیں ہے۔ چنانچہ فتاوی فیض الرسول میں ہے، پہلے مردوں کی صف پھر بچوں کی صف بنائی جائے گی کا حکم وجوبی نہیں۔ ہاں سمجھدار بچے نے نماز شروع نہ کی ہو تو اسے بچوں کی صف میں کھڑا کیا جائے۔ کھیل کے میدان سے علم دین کی شاہراہ پر، اے عاشقان نماز، صفوں کی درستی کی اہمیت دل میں اجاگر فرمانے اور صفے درست کرنے کروانے کا جذبہ پانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ مدنی بہار، شہر حافظ آباد پنجاب سے 5 کلومیٹر دور ایک گاؤں میں مقیم نوجوان اسلامی بھائی غفلت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ فلمیں ڈرامے دیکھنا، گندے رسائل پڑھنا، والدین کی دل آزاری کرنا، چھوٹے بھائیوں کو مارنا ان کے معاملات کا حصہ تھے۔ نمازیں بھی قضا کر دیتے تھے، البتہ فجر پڑھ لیتے تھے کیونکہ والدین نرمی گرمی سے مسجد کا رخ کرواتے تھے۔ اکثر کھیل کے میدان میں دن گزارتے۔ دعوت اسلامی سے وابستہ ایک اسلامی بھائی انہیں نیکی کی دعوت پیش کرتے، لیکن وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے۔ یہ انہیں مکتبۃ المدینہ کے رسائل پڑھنے کو دیتے، جن میں کوئی رسالہ وہ پڑھ لیا کرتے۔ اسلامی بھائی کی مسلسل انفرادی کوشش رنگ لائی اور وہ آہستہ آہستہ نمازیں پڑھنے والے بنے، درس و بیان بھی توجہ سے سننے لگے۔ پھر ایک دن وہ آیا کہ ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں بھی شریک ہو گئے۔ اجتماعی دعا میں ان پر بھی رقت طاری ہوئی اور دعوت اسلامی سے ان کی محبت بڑھنے لگی۔ وہ 5 وقت کے نمازی بھی بن گئے۔ ایک دن علم دین کے فضائل پر بیان سنا تو جامعۃ المدینہ سیالکوٹ کا رخ کیا اور درس نظامی میں داخلہ لے کر علم دین حاصل کرنے لگے۔ سنور جائے گی آخرت انشاءاللہ، تم اپنائے رکھو صدا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سیدھی طرف زیادہ ثواب ہے، امام کا بیچ میں ہونا سنت ہے۔ صف میں دونوں طرف لوگ برابر کھڑے ہوں تو اب آنے والا صف کی سیدھی جانب آ کر شامل ہو، کیونکہ اس میں زیادہ ثواب ہے۔ چنانچہ حضرت سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے صف کی سیدھی جانب والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ سیدھی طرف کی فضیلت کا سبب، شارح بخاری حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیدھی طرف والوں پر رحمت بھیجنے کا سبب یہ ہے کہ سیدھی طرف کو بائیں یعنی لیفٹ طرف پر ہر چیز میں فضیلت حاصل ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ ایک حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، سرما لگانا، ناخن و بغل کے بال لینا، حجامت اور مونچھیں کٹوانا، مسجد میں آنا اور مسواک کرنا وغیرہ، سب میں سنت یہ ہے کہ داہنے یعنی سیدھے ہاتھ یا داہنی یعنی سیدھی جانب سے ابتدا یعنی شروعات کرے، کیونکہ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ داہنی یعنی سیدھی طرف رہتا ہے، اس کی وجہ سے یہ سمت افضل ہے۔ حتیٰ کہ داہنا یعنی سیدھی طرف والا پڑوسی بائیں یعنی الٹی طرف والے پڑوسی سے زیادہ مستحق سلوک ہے۔ دگنا ثواب کب؟ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسجد کی بائیں یعنی لیفٹ جانب کو اس لیے آباد کرے کہ ادھر یعنی دوسری جانب لوگ کم ہیں تو اسے دونا ثواب ہے۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ ایک حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوں کی دائیں یعنی سیدھی جانب کی فضیلت بیان فرمائی تو لوگوں نے بائیں یعنی الٹی جانب کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات عرض کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی حالت میں بائیں یعنی لیفٹ جانب والوں کو دائیں یعنی سیدھی جانب والوں سے دگنا اجر عطا فرما دیا، البتہ بائیں جانب والوں کے لیے دگنا اجر اسی حالت کے ساتھ خاص ہے جب بائیں جانب چھوڑ دی جائے۔ سیدھی جانب کے مقابلے میں الٹی جانب افضل ہونے کی صورت، فتاوی فیض الرسول جلد اول صفحہ 344 تا 345 پر دیے ہوئے سوال جواب ملاحظہ ہوں۔ سوال،
اگر امام کی داہنی یعنی سیدھی جانب مقتدی زیادہ ہو اور بائیں یعنی لیفٹ جانب کچھ کم ہو یا دونوں جانب برابر ہو تو نئے آنے والے مقتدی کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ جواب: بائیں یعنی الٹی جانب مقتدی کچھ کم ہو تو آنے والے مقتدی کو بائیں جانب کھڑا ہونا افضل ہے کہ وہ اقرب الی امام یعنی امام سے زیادہ قریب ہے، اور دونوں جانب برابر ہونے کی صورت میں داہنی یعنی سیدھی جانب کھڑا ہونا افضل ہے۔ امام کا فرض نماز کے بعد مڑنا سنت ہے۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں جب ہم نماز پڑھتے تو سیدھی جانب کھڑا ہونا پسند کرتے تاکہ آپ اپنا رخ انور یعنی نورانی چہرہ ہماری طرف کریں۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ، حضور علیہ السلام اکثر سلام پھیرنے کے بعد داہنی یعنی سیدھی جانب منہ کر کے دعا مانگتے تھے۔ دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھنا بہترین عبادت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم محض اس لیے صف کی داہنی یعنی سیدھی جانب پسند کرتے تھے تاکہ بعد نماز دیدار یار نصیب ہو۔ حبیب اس حال سے بڑھ کر بھی حال زار ہو جائے، جو ہونا ہو سو ہو جائے مگر دیدار ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امام کے مڑنے میں حکمت۔ شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز سے فارغ ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر داہنی یعنی سیدھی طرف رخ انور پھیرا کرتے تھے۔ نیز فرماتے ہیں، ہمیشہ داہنی یعنی سیدھی ہی طرف نہیں مڑتے تھے، زیادہ تر داہنی طرف مڑتے تھے، اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ بائیں یعنی لیفٹ طرف مڑتے۔ احادیث میں اس کی تخصیص یعنی خصوصیت نہیں کہ صرف انہی نمازوں کے بعد مڑتے تھے جن کے بعد نوافل نہیں۔ روایت مطلق ہے جس سے ظاہر کہ ہر نماز کے بعد مڑتے تھے، خواہ اس کے بعد نوافل ہوں خواہ نہ ہوں۔ سلام کے بعد نہ مڑنے والا امام تارک سنت ہوا۔ اے عاشقان رسول، امام کے لیے سنت یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد دائیں یا بائیں جانب مڑ جائے یا مقتدیوں کی جانب اپنا رخ کر لے۔ البتہ مقتدیوں کی طرف رخ کرنے کی صورت میں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ آخری صف تک کوئی بھی اس کے منہ کی سیدھ میں نماز نہ پڑھ رہا ہو۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، امام کے لیے بعد سلام قبلہ رو بیٹھا رہنا ہر نماز میں مکروہ ہے، وہ شمال و جنوب و مشرق میں مختار ہے، یعنی دائیں بائیں یا چاہے تو مقتدیوں کی طرف رخ کر لے، مگر جب کوئی مسبوق یعنی ادھوری جماعت پانے والا اس کے محاذات یعنی سیدھ میں اگرچہ اخیر صف میں نماز پڑھ رہا ہو تو مشرق یعنی جانب مقتدیان منہ نہ کرے۔ بہرحال پھرنا مطلوب ہے، اگر نہ پھرا اور قبلہ رو بیٹھا رہا تو مبتلا کراہت و تارک سنت ہوگا۔ جماعت کے بعد مقتدیوں کے لیے ایک مستحب کام۔ مقتدیوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد صفیں توڑ کر آگے پیچھے ہو کر بیٹھیں، اسی طریقے پر نہ بیٹھیں جس پر نماز میں تھے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، مقتدیوں کے لیے شرعاً اتنا مستحب ہے کہ نقص صفوف کریں یعنی صفیں توڑ دیں اور نماز کے بعد اس انتظام پر نہ بیٹھے رہیں جیسے نماز میں تھے۔ البتہ پیچھے جانے میں یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ کسی نماز پڑھنے والے کے ٹھیک سامنے اپنا چہرہ نہ ہونے پائے، نیز کسی نمازی کے آگے سے گزرنا نہ پڑے، اسی طرح پیچھے جانے میں کسی کو دھکا نہ لگے، اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ سوال: اگر دو افراد نے آپس میں جماعت قائم کی تو کیا اب بھی امام کے لیے قبلے سے انحراف یعنی مڑنا سنت ہے؟ جواب: اس صورت میں قبلے سے مڑنا سنت نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امام کے عین پیچھے والے کو 100 نمازوں کا ثواب، ایک روایت میں ہے، پہلی صف میں امام کے عین پیچھے باجماعت نماز پڑھنے والے کے لیے 100 نمازوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور پہلی صف کے دائیں یعنی سیدھی جانب والوں کے لیے 75 نمازوں کا، اور بائیں یعنی الٹی لیفٹ جانب والوں کے لیے 50 نمازوں کا، اور بقیہ ساری صفوں والوں کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے رحمت کس پر اترتی ہے؟ اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، رحمت الہی پہلے امام پر اترتی ہے، پھر پہلی صف میں جو امام کی سیدھ میں ٹھیک اس کے پیچھے ہو، پھر پہلی صف کی سیدھی طرف والے پر، پھر الٹی طرف والے پر، پھر دوسری صف میں امام کی سیدھ میں ٹھیک پیچھے والے شخص پر، پھر دوسری صف کے سیدھے پر، پھر بائیں یعنی الٹے پر، اسی طرح آخری صفوں تک۔ پہلی صف والوں سے دگنا اجر۔ شارع بخاری حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص آئے اور دیکھے کہ پہلی صف بھر چکی ہے تو اسے پہلی صف میں گھس کر لوگوں کو تنگی میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص کسی مسلمان کو اذیت پہنچنے کے خوف سے پہلی صف چھوڑ دے تو اللہ پاک اسے پہلی صف والوں سے دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ دگنے اجر کی شرط۔ حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ یہ حدیث پاک بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، یہ اس وقت ہے جب نماز شروع نہ ہوئی ہو، اگر نماز شروع ہو گئی ہو اور پہلی صف میں خالی جگہ ہو تو وہ صفوں کو چیرتا ہوا آگے جائے اور اس جگہ کو بھر دے۔ اگر اگلی صف میں گیپ نظر آئے تو اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر اگلی صف والوں نے گیپ چھوڑا اور دوسری صف نے بھی اس کا خیال نہ کیا تو اپنی صف میں خوب مل کر کھڑے ہو گئے اور نیتیں بن گئیں، حالانکہ ان پر لازم تھا کہ پہلی صف والوں نے ناانصافی کی تھی، تو یہ پہلی وہ صف پوری کرتے پھر دوسری صف باندھتے۔ اب ایک شخص آیا اور اس نے پہلی صف کا گیپ دیکھا، اسے اجازت ہے کہ دوسری صف کو چیر کر جائے اور گیپ بھر دے، کہ دوسری صف والے بے خیالی کر کے خود قصوروار ہیں اور اس دوسری صف کا چیرنا جائز۔ بار شریعت میں ہے، یہ وہاں ہے جہاں فتنہ و فساد کا احتمال یعنی خطرہ نہ ہو۔ امام کے لیے ایک سنت۔ امام کے لیے سنت ہے کہ وہ جماعت قائم کرتے وقت صفوں کو درست کرائے، کیونکہ ہمارے پیارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صف کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جاتے اور ہمارے مونڈھے یعنی کندھے یا سینے پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے، مختلف کھڑے نہ ہو کہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے۔ دلوں میں اختلاف۔ حضرت سیدنا علامہ حافظ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب تم ظاہر میں مختلف ہوگے تو سزا کے طور پر تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دیا جائے گا۔ یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ تم اپنے ظاہر کو مختلف نہ کرو، کیونکہ ظاہری اختلاف تمہارے باطنی اختلاف کی دلیل ہے۔ کہیں چہرے نہ بگڑ جائیں۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری صفیں سیدھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کا سینہ آگے کو بڑھا ہوا دیکھ کر ارشاد فرمایا، تمہیں لازمن اپنی صفیں سیدھی رکھنی ہوں گی، ورنہ ڈر ہے کہ کہیں اللہ پاک تمہارے وجوہ یعنی چہروں یا ذاتوں کو نہ بگاڑ دے۔ صفیں درست نہ کرنے سے خشوع و خضوع نہ رہے گا۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی اگر تمہاری نماز کی صفیں ٹیڑھی رہی تو تم میں آپس میں اختلاف اور جھگڑے پیدا ہو جائیں گے، شیرازہ بکھر جائے گا یا تمہارے دل ٹیڑھے ٹیڑے ہو جائیں گے کہ ان میں سوز و گداز، درد، خشوع، خضوع نہ رہے گا، یا اندیشہ ہے کہ تمہاری صورت مسخ ہو جائے یعنی بگڑ جائیں، جیسے گزشتہ قوموں پر عذاب آئے تھے۔ یہاں وجہ یا بامانہ ذات ہے یا بامانہ چہرہ۔ خیال رہے کہ عام مسخ یعنی پوری قوم کی صورتیں بگڑ جانا وغیرہ۔ ظاہری آداب، حضور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے بند ہو گئے، لیکن خاص مسخ یعنی کسی خاص شخص کا چہرہ بگڑنا وغیرہ اب بھی ہو سکتے ہیں۔ صفیں سیدھی کرنا چھوڑا تو آپس میں جھگڑے پیدا ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس لیے آج تم میں بہت اختلاف ہے، یعنی تم لوگوں نے صفیں سیدھی کرنے کا اہتمام چھوڑ دیا، اس لیے تم میں آپس کے جھگڑے اور اختلافات پیدا ہو گئے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل شاید ہی کہیں صفیں درست ہوتی ہوں، عموماً ہر جگہ صفوں میں بے ترتیبی پائی جاتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، بلکہ اکثر گھر گویا میدان جنگ بنے ہوئے ہیں۔ برائے کرم اپنے حال پر رحم کیجئے اور صفوں کی درستی کا خوب اہتمام فرمائیے۔ اے اللہ پاک، ہم تیرے قہر و غضب سے تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں صفیں درست رکھنے کی توفیق مرحمت فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صفیں درست کرنے کا طریقہ، اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، دربارۂ صفوف شرعن تین باتیں بتاکید عقید مامور بھی ہیں، یعنی صفوں کے معاملے میں تین باتوں کا شریعت میں سختی سے حکم ہے، اور تینوں آج کل معاذ اللہ کل متروک ہو رہی ہیں، یعنی گویا چھوڑ دی گئی ہیں۔ یہی باعث ہے کہ مسلمانوں میں نا اتفاقی پھیلی ہوئی ہے۔ اول، تسویہ یعنی صف کا سیدھا ہونا، کہ صف برابر یعنی سیدھی ہو، خم یعنی ترچھی نہ ہو، کج یعنی ٹیڑی نہ ہو، مقتدی آگے پیچھے نہ ہو، سب کی گردنیں، شانے یعنی کندھے، ٹخنے آپس میں محاوی یعنی سیدھ میں ایک خط مستقیم یعنی سیدھی لکیر پر واقع ہوں، جو اس خط پر کہ ہمارے سینوں سے نکل کر قبلہ معظمہ پر گزرا ہے عمود ہو۔ دوم، اتمام یعنی اگلی صف کا دونوں کونوں تک پورا ہونا، کہ جب تک ایک صف پوری نہ ہو دوسری شروع نہ کریں۔ اس کا شرع مطہرہ کو وہ اہتمام ہے کہ اگر کوئی صف ناقص یعنی ادھوری چھوڑے، مثلا ایک آدمی کی جگہ اس میں کہیں باقی تھی، اسے بغیر پورا کیے پیچھے اور صفے باندھ لی، بعد کو ایک شخص آیا اس نے اگلی صف میں نقصان یعنی کمی کو پایا، تو اسے حکم ہے کہ ان صفوں کو چیرتا ہوا جا کر وہاں کھڑا ہو اور اس نقصان یعنی کمی کو پورا کرے کہ انہوں نے مخالفت حکم شرع کر کے خود اپنی حرمت ساقط کی، یعنی اپنے لحاظ کیے جانے کا حق کھو دیا۔ جو اس طرح صف پوری کرے گا اللہ پاک اس کے لیے مغفرت فرمائے گا۔ سیوم، تراس یعنی خوب مل کر کھڑے ہونا، کہ شانے سے شانے چھیلے یعنی کندھے سے کندھا رگڑ کھائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، صفن کأنہم بنیان مرصوص، ترجمہ، ایسی صف کہ گویا وہ دیوار ہے، رانگا یعنی سیسا پلائی ہوئی، رانگ یعنی سیسا، پگلا کر ڈال دیں تو سب درزیں یعنی دراڑیں بھر جاتی ہیں کہ کہیں رخنا فرجا یعنی گیپ نہیں رہتا۔ ایسی صف باندھنے والوں کو مولا سبحانہ وتعالی دوست رکھتا ہے۔ یہ بھی اسی اتمام صفوف کے متممات سے، اور تینوں امر شرعاً واجب ہیں، یعنی تراس بھی صفے مکمل کرنے والی چیزوں سے ہے، اور بیان کردہ تینوں چیزیں شرعاً واجب ہیں۔ یہاں چوتھا امر اور ہے، تقارب، کے صفے پاس پاس ہوں، وہ صفوں کے بیچ میں قدر سجدہ یعنی سجدے کی مقدار، یعنی بس اتنا فاصلہ ہو کہ ہر طرح کے قد والے نمازی پچھلی صف میں بآسانی سجدہ کر لیں۔ پوری صف کا اضافی گیپ ہو تو ناجائز و گناہ، ورنہ پوری صف سے کم از کم گیپ ہو تو ترک سنت۔ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، وصل صفوف اور ان کی رخنا بندی اہم ضروریات سے ہے، اور فرجہ ممنوع و ناجائز، یعنی صفوں میں مل کر کھڑا ہونا اور گیپ ختم کرنا نہایت ضروری اور گیپ رکھنا ممنوع و ناجائز ہے، یہاں تک کہ اس کے دفعہ یعنی صف پوری کرنے کو نمازی کے سامنے گزر جانے کی اجازت ہوئی، جس کی بابت حدیثوں میں سخت نہیں یعنی ممانعت وارد تھی۔ فرماتے ہیں ظاہر ہے کہ ایسا شدید امر یعنی نمازی کے آگے سے گزرنے والا اہم ترین معاملہ جس پر یہ تشدیدیں اور سخت تحدیدیں یعنی سزاؤں کی سخت وعیدیں ہیں، اسی وقت روا یعنی جائز رکھا گیا جب دوسرا یعنی صفیں درست نہ کرنا اس سے زیادہ اشد اور افسد یعنی سخت اور خرابی والا تھا۔ سانسوں سے شیطان جل جاتا ہے، کن کی؟ حضرت امام عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر نماز با جماعت کی صف میں خلل یعنی گیپ نہ ہوا تو شیطان اس میں داخل ہو کر وسوسہ نہیں ڈال سکے گا، اس لیے کہ جب وہ صف سے قریب ہوگا تو صف والوں کی سانسوں سے جل جائے گا، کیونکہ حدیث میں ہے ید اللہ مع الجماع یعنی اللہ پاک کی تائید اور مدد جماعت کے ساتھ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صف ملانے کی فضیلت۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو صف کو ملائے گا اللہ پاک اسے ملائے گا، اور جو صف کو قطع یعنی کاٹے گا اللہ پاک اسے قطع کرے یعنی کاٹے گا۔ صف کے اندر بیگ وغیرہ رکھنا۔ حضرت سیدنا علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو صف میں کوئی ایسی چیز مثلا چپل، تھیلا اور بیگ وغیرہ رکھے جو صف کے پورے ہونے میں رکاوٹ بنے، وہ بھی صف کاٹنے کی وعید میں داخل ہوگا۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے صف کو ملانے والے کو ملانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک اسے اپنی رحمت سے ملا دے گا اور اس کا درجہ بلند فرما کر اسے نیک لوگوں کے مقام و مرتبے سے قریب کر دے گا، اور اللہ پاک کے صف کو کاٹنے والے کو قطع کرنے یعنی کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اسے اپنے ثواب اور اپنی مزید رحمت سے دور کر دے گا۔ بادشاہوں کی ہڈیاں۔ اے عاشقان نماز، صفیں کاٹنے کے گناہ سے خود کو بچانے اور صفوں کا گیپ ختم کرنے کروانے کا احساس بڑھانے کے لیے عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں کے مسافر بنیے۔ مدنی بہار۔ فیصل آباد کے ایک اسلامی بھائی پہلے پہل عام نوجوانوں کی طرح مختلف گناہوں، فلمیں، ڈرامے دیکھنا، گانے باجے سننا، ماں باپ کا دل دکھانا اور نمازیں نہ پڑھنا وغیرہ میں مبتلا تھے۔ عشقیہ و فسقیہ، ناول اور ڈائجسٹ پڑھنے کے بھی شوقین تھے۔ گناہوں کے چنگل سے ان کی رہائی کا آغاز یوں ہوا کہ ایک دن یہ اتفاقاً عصر کی نماز پڑھنے مسجد میں چلے گئے۔ اس مسجد کے امام صاحب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ تھے۔ نماز سے فارغ ہو کر ان کی امام صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ انہیں مسجد میں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ملن ساری سے پیش آئے۔ یہ امام صاحب کے کمرے میں گئے تو وہاں مختلف رسائل رکھے ہوئے تھے۔ ایک رسالے پر لکھا ہوا تھا، بادشاہوں کی ہڈیاں۔ انہیں تجسس ہوا کہ نہ جانے اس میں کیا لکھا ہوگا۔ انہوں نے امام صاحب سے پڑھنے کے لیے وہ رسالہ لے لیا۔ جب گھر آ کر پڑھا تو بہت اچھا لگا۔ اس رسالے میں دنیا کے فانی اور آخرت باقی ہونے کا ذہن دیا گیا تھا۔ انہوں نے امام صاحب کو رسالہ واپس کیا اور مزید رسالے حاصل کیے۔ انہوں نے دیکھا کہ تقریباً ہر رسالے میں مدنی انعامات کے رسالے کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ان کو مدنی انعامات کا رسالہ دیکھنے کا شوق ہوا تو امام صاحب سے وہ بھی لے لیا۔ جب پڑھا تو پتا چلا کہ اس میں مختلف سوالات لکھے ہیں جن کے جوابات لکھنے ہوتے ہیں۔ انہوں نے وہ رسالہ پڑھ کر رکھ دیا۔ اسی دوران ملتان میں دعوت اسلامی کا 3 روزہ سنت و بھرا اجتماع ہوا، جس کی دعوت ان کو بھی دی گئی۔ انہوں نے حامی تو بھر لی لیکن بعد میں انہیں وسوسے آنے لگے کہ وہاں کہیں مشکلات کا سامنا نہ ہو جائے، یہ لوگ وہاں جا کر ہمارے ساتھ نہ جانے کیسا برتاؤ کریں۔ کبھی شیطان یوں روکتا کہ ان لوگوں کا اجتماع میں لے جانے پر کمیشن ہوتا ہوگا۔ یہ وسوسوں کے جال میں پھنس گئے اور جانے سے معذرت کر لی۔ جب ایک دن باقی تھا تو اسلامی بھائی پھر دعوت دینے آئے تو ان کی پرخلوص انفرادی کوشش نے چند منٹوں میں اثر دکھایا اور یہ وسوسوں سے جان چھوڑا کر اجتماع میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اجتماع میں بیانات، ذکر اللہ
اور دعا نے ان کے دل پر اثر کیا اور واپس آ کر یہ ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شریک ہونے لگے. بالآخر یہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے میں کامیاب ہو گئے, پانچوں نمازوں کے پابند ہو گئے, اپنے والدین سے بھی معافی مانگی, وہ بھی ان کی تبدیلی پر حیران تھے. بہرحال انہوں نے مدنی انعامات کا رسالہ بھی پر کرنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے جگانے کے لیے صدائے مدینہ بھی لگانے لگے. الحمدللہ عز و جل مدنی تربیتی کورس کی سعادت بھی پائی. سلامت رہے یا خدا مدنی ماحول, بچے بد نظر سے صدا مدنی ماحول. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صفے اول سے پیچھے ہونے والے. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, لوگ ہمیشہ صف اول سے پیچھے ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ پاک انہیں اپنی رحمت سے مؤخر کر کے نار یعنی آگ میں ڈال دے گا. نماز کا اثر ہر نیکی پر پڑتا ہے. حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں, یعنی جو لوگ سستی کی وجہ سے صفے اول میں آنے میں تعمل کریں گے یا صفے اول میں جگہ ہوتے ہوئے پیچھے کھڑے ہوں گے تو وہ دین کے سارے کاموں میں سست ہو جائیں گے اور برائیوں پر دلیر ہو جائیں گے, جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جہنم میں جائیں گے اور وہاں دیر تک رہیں گے. معلوم ہوا کہ سارے دینی کاموں میں نماز مقدم یعنی پہلے ہے. نماز کا اثر ہر نیکی پر پڑتا ہے, یا یہ مطلب ہے کہ یہ سستی کرنے والا اور گناہگاروں سے پیچھے یعنی بعد میں دوزخ سے نکلے گا. رب فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ترجمہ کنز الایمان, تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں. نماز میں سستی کی بہت صورتیں ہیں. فقہا فرماتے ہیں کہ ننگے سر یا آستین چڑھا کر نماز نہ پڑھے کہ یہ سستی کی علامت ہے. ننگے سر نماز پڑھنا, پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, افسوس آج کل ننگے سر نماز پڑھنے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے. بار شریعت جلد اول صفحہ 631 پر مسئلہ نمبر 38 اور 39 ہے. سستی سے ننگے سر نماز پڑھنا یعنی ٹوپی پہننا بوجھ معلوم ہوتا ہو یا گرمی معلوم ہوتی ہو مکروہ تنزیہی ہے, اور اگر تحقیر نماز مقصود یعنی اگر نماز کو ہلکا جان کر ایسا کر رہا ہے, مثلا نماز کوئی ایسی محتم بشان یعنی بہت زیادہ ضروری چیز نہیں جس کے لیے ٹوپی امامہ پہنا جائے, تو یہ کفر ہے. اور خشوع اور خضوع کے لیے سر برہنہ یعنی ننگے سر پڑھی تو مستحب ہے. نماز میں ٹوپی گر پڑی تو اٹھا لینا افضل ہے, جبکہ عمل کثیر مانا آگے آ رہے ہیں کہ حاجت نہ پڑے, ورنہ نماز فاسد ہو یعنی ٹوٹ جائے گی. اور بار بار اٹھانی پڑے تو چھوڑ دے, کہ نہ اٹھانے سے خضوع مقصود یعنی نماز میں زیادہ دل لگتا ہو تو نہ اٹھانا افضل ہے. عمل کثیر کے معنی, عمل کثیر نماز کو فاسد کر یعنی توڑ دیتا ہے, جبکہ نہ نماز کے اعمال سے ہو نہ ہی اصلاح نماز کے لیے کیا گیا ہو. جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھ کر اس کے نماز میں نہ ہونے کا شک نہ رہے, بلکہ اگر گمان غالب ہو کہ نماز میں نہیں تب بھی عمل کثیر ہے, اور اگر دور سے دیکھنے والے کو شک و شبہ ہے کہ نماز میں ہے یا نہیں تو عمل قلیل ہے اور نماز فاسد نہ ہوگی. آستینیں چڑھا کر نماز پڑھنا, دونوں آستینوں میں سے اگر ایک آستین بھی آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہوئی ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. ہاف آستین میں نماز پڑھنا کیسا؟ ہاف آستین والا کرتا یا قمیض پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی و ناپسندیدہ ہے, جبکہ اس کے پاس دوسرے کپڑے موجود ہوں. حضرت صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, جس کے پاس کپڑے موجود ہوں, نیم آستین یعنی ہاف سلیوز یا بنیان پہن کر نماز پڑھتا ہے تو
تو کراہت تنزیہی ہے، اور کپڑے موجود نہیں تو کراہت بھی نہیں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت قبلہ مفتی وقار الدین قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہاف آستین والا کرتا، قمیص یا شرٹ کام کاج کرنے والے لباس میں شامل ہے کہ کام کاج والا لباس پہن کر انسان معززین کے سامنے جاتے ہوئے کتراتا ہے، اس لیے جو ہاف آستین والا کرتا پہن کر دوسرے لوگوں کے سامنے جانا گوارا نہیں کرتے ان کی نماز مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ ہے، اور جو لوگ ایسا لباس پہن کر سب کے سامنے جاتے ہیں کوئی برائی محسوس نہیں کرتے ان کی نماز مکروہ نہیں۔ بے نمازی پڑوسی کو نماز کی دعوت دیجئے۔ اے اللہ سے ڈرنے والے اسلامی بھائیوں، پڑوسیوں کو بھی نیکی کی دعوت دینی اور برائی سے ممانعت کرنی چاہیے۔ آپ کا پڑوسی اگر بے نمازی ہے تو اسے نماز کی دعوت دیجئے، اگر وہ نمازی ہے اور جماعت میں سستی کرتا ہے تو اسے جماعت کی تلقین کیجئے بلا عذر شرعی۔ جماعت سے نماز نہ پڑھنے والے کے تعلق سے اگر آپ کا ظن غالب ہے کہ سمجھائیں گے تو جماعت سے نماز پڑھنا شروع کر دے گا، تو اب اسے سمجھانا واجب ہو گیا، نہیں سمجھائیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ جماعت میں نہ آنے والے کی خبر گیری کیجئے۔ مسجدوں کے پیش اماموں کی خدمتوں میں مشورتاً عرض ہے، وہ اپنے مقتدیوں کی نگرانی کیا کریں کہ ان میں سے کون جماعت سے نماز پڑھتا ہے اور کون نہیں۔ اگر کوئی نمازی کسی نماز میں غیر حاضر ہو تو اس کی دکان یا گھر پر جا کر یا فون کر کے اس کی خبر نکالیں، بیمار ہو گیا ہو تو عیادت کریں، اور سستی کی وجہ سے نہ آیا ہو تو نیکی کی دعوت دیں۔ اور تمام اسلامی بھائیوں کو بھی یہ انداز اختیار کرنا چاہیے۔ نیز اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے، اپنے بچوں کے ابو ہوں تو ان کو بھی، اور دیگر محارم پر جماعت سے نماز پڑھنے کے متعلق انفرادی کوشش کرتی رہیں۔ سگے مدینہ عفیہ عنہ کی خواہش ہے کہ کاش سب کے سب نمازی اور نمازی بلکہ تہجد گزار بن جائیں۔ جماعت کا جذبہ بڑھا یا الہی، ہو شوق تہجد عطا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نماز کے لیے بھی نکلا کرو۔ حکایت، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو نماز فجر میں غیر حاضر پایا تو اسے پیغام بھیجوایا، وہ شخص حاضر ہوا۔ آپ نے دریافت فرمایا، تم کہاں تھے؟ اس نے عرض کی، میں بیمار تھا، اگر آپ کا قاصد یعنی پیغام پہنچانے والا میرے پاس نہ آتا تو میں گھر سے نہ نکلتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تم کسی اور کے پاس آ سکتے ہو تو نماز کے لیے بھی نکلا کرو۔ ہر مریض کو جماعت معاف نہیں۔ اے جنت کے طلبگاروں، اس حکایت میں ان لوگوں کے لیے درس ہے جو بیماریوں میں یوں تو ہر جگہ آنا جانا رکھتے ہیں مگر معمولی سی بیماری میں بھی مسجد کی جماعت ترک کر دیا کرتے ہیں۔ یاد رہے، مسجد کی جماعت میں شرکت صرف اس مریض کے لیے معافی ہے جسے مسجد میں آنے میں سخت درد ہو یا بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہو۔ جماعت میں نہ آنے والوں کی معلومات کرو۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تم اپنے بھائیوں کو مسجد میں نماز با جماعت کے وقت تلاش کرو، اگر جماعت میں انہیں نہ پاؤ تو معلومات کرو کہ کیوں نہیں آئے، اگر وہ بیمار ہیں تو ان کی عیادت کے لیے جاؤ، اگر تندرست ہونے کے باوجود کسی شرعی مجبوری کے بغیر نہیں آئے تو انہیں سمجھاؤ اور اللہ پاک کے عذاب سے ڈراؤ۔ عبرت کے لیے جنازہ تارک جماعت کے گھر کی طرف لے چلو۔ موت کو یاد کرنے والے، اللہ کریم آپ کو برے خاتمے سے بچائے، آمین۔ ترک جماعت پر خبر گیری کرنا اپنے اسلامی بھائی کی خیر خواہی یعنی بھلا چاہنا ہے۔ پہلے کے لوگ جماعت ترک کرنے والوں کو خوب ملامت کرتے، حتیٰ کہ بعض بزرگان دین رحمت اللہ علیہم اگر کسی جنازے کے ساتھ ہوتے تو حکم دیتے کہ جنازہ اس شخص کے مکان کی طرف سے لے چلو جو نماز با جماعت کے لیے مسجد میں نہیں آتا، اور اس میں اشارہ یہ ہوتا تھا کہ جس طرح جنازہ ایک لاش ہے اسی طرح وہ شخص بھی مردہ ہے جو نماز ترک کرے یا مجبوری کے بغیر جماعت میں شریک نہ ہو، گویا نماز و جماعت ہی مسلمان کی زندگی ہے۔ فاروق اعظم نے معلومات کی۔ حکایت، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نمازیوں کی خبر گیری کرنے کی ایک حکایت سنیے اور اس کے مطابق عمل کا ذہن بنائیے۔ چنانچہ آپ نے صبح یعنی فجر کی نماز میں حضرت سیدنا سلیمان بن ابی حسمہ رحمت اللہ علیہ کو نہیں دیکھا، بازار تشریف لے گئے۔ راستے میں سیدنا سلیمان رحمت اللہ علیہ کا گھر تھا، ان کی ماں حضرت سیدتنا شفا رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، صبح کی نماز میں نے سلیمان کو نہیں پایا۔ انہوں نے کہا، رات میں نماز یعنی نفلیں پڑھتے رہے، پھر نیند آ گئی۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، صبح یعنی فجر کی نماز جماعت سے پڑھوں، یہ میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ رات میں قیام یعنی عبادت کروں۔ نفل کی وجہ سے واجب نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حکایت کے تحت لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح حاضرین مسجد کی تحقیق فرماتے تھے کہ کون نماز میں آیا اور کون نہیں۔ حکایت کے اس حصے، صبح کی نماز میں نے سلیمان کو نہیں پایا کے تحت فرماتے ہیں، تو کیا وہ بیمار ہیں یا کہیں سفر میں چلے گئے ہیں؟ کیونکہ اس زمانے میں کسی مسلمان کا جماعت میں نہ آنا اس کی بیماری یا سفر کی دلیل ہوتی تھی۔ خیال رہے کہ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لیلہ بنت عبداللہ تھا، شفا لقب آپ مہاجرین اول میں سے تھیں، بہت سے غزووں میں یعنی جنگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہی۔ حکایت کے اس حصے یعنی صبح کی نماز جماعت سے پڑھوں، یہ میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ رات میں قیام کروں کے تحت لکھتے ہیں، کیونکہ جماعت خصوصاً فجر کی نماز کی جماعت اہم واجب ہے اور رات کی عبادت تہجد وغیرہ نفل کی وجہ سے واجب نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تہجد کی وجہ سے فجر کی جماعت جائے تو تہجد چھوڑ دو۔ تم پڑھو ساری نمازیں با جماعت بھائیو، فضل رب سے پاؤ گے جنت میں راحت بھائیو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تذکرہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، ابھی آپ نے جو حکایت سنی اس میں دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر تھا۔ آپ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ 39 مردوں کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اعلان نبوت کے 6 سال میں ایمان لائے۔ آپ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی اور ان کو بہت بڑا سہارا مل گیا، یہاں تک کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر حرم محترم میں اعلانیہ نماز ادا فرمائی۔ آپ اسلامی جنگوں میں مجاہدانہ شان کے ساتھ کفار سے لڑے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اسلامی تحریکات اور صلح و جنگ وغیرہ کی تمام منصوبہ بندیوں میں وزیر و مشیر کی حیثیت سے وفادار و رفیق کار رہے۔ صحابہ اور اہل بیت کی دل میں محبت ہے، فیضان رضا میں ہوں گدا فاروق اعظم کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یا عمر کے 5 حروف کی نسبت سے حضرت عمر فاروق کے فضائل پر 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1، آسمان کے تمام فرشتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عزت کرتے ہیں اور زمین کا ہر شیطان ان کے خوف سے لرستا ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے مومن محبت رکھتا ہے اور منافق ان سے بغض رکھتا ہے۔ نمبر 3، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اہل جنت کے چراغ ہیں۔ نمبر 4، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ شخص ہے جو باطل کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 5، اللہ پاک کی رضا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رضا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رضا اللہ پاک کی رضا ہے۔ پس صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں ہے بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ وفات شریف، نماز فجر میں ایک بدبخت ابو لؤلؤ فیروز نامی مجوسی یعنی آگ پوجنے والے کافر نے آپ پر خنجر سے وار کیا اور آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 3 راتوں بعد شرف شہادت سے مشرف ہو گئے۔ بوقت شہادت عمر شریف 63 برس تھی۔ حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور روزہ مبارکہ کے اندر یکم محرم الحرام 24 ہجری کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پہلو انور میں مدفون ہوئے، جو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو پاک میں آرام فرما ہے۔ مزید معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کا 48 صفحات کا رسالہ کرامات فاروق اعظم پڑھیے۔ رہے تیری عطا سے یا خدا تیری عنایت سے، ہمارے ہاتھ میں دامن صدا فاروق اعظم کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بدوں کو بدی نہ کر پانے پر غم ہوتا ہے، اے عاشقان رسول اے کاش ہماری عبادت میں بھی اخلاص پیدا ہو جاتا، کاش ہمیں بھی عبادت کا ذوق نصیب ہو جاتا، کاش ہمیں بھی جماں چھوٹنے پر غمگین ہونا نصیب ہو جاتا۔ آہ غم کی کیفیت کیوں کر پیدا ہو، افسوس جماعت تو جماعت، اب ہماری اکثریت کا حال یہ ہے کہ معاذ اللہ اگر کسی کی نماز چھوٹ جائے تب بھی کوئی غم نہیں ہوتا۔ سچی بات یہی ہے کہ جماعتوں اور نمازوں کا غم کرنے والے گئے اور اپنی مرادوں کو پہنچ گئے، آہ اب اکثریت میں ہم جیسے بدکار دنیا دار رہ گئے، ان نیک بندوں کی نیکی چھوٹ جاتی تو غم ہوتا اور ہم بدوں کو دنیاوی نقصان ہو جائے تو غم ہوتا ہے، ان کی کبھی اتفاق سے جماعت فوت ہو جاتی تو بے قرار ہو جاتے، اور ہمارا کوئی گاہک کسٹمر ہاتھ سے نکل جائے تو بے قرار ہوتے ہیں، ان کی کوئی سنت رہ جاتی تو افسوس کرتے، بلکہ بسا اوقات کفارے میں اچھی خاصی خیرات کرتے، اور ہم غربت یا وسائل کی کمی کی وجہ سے اگر کسی گناہ بھرے فیشن یا اعلی گناہ سے محفوظ رہ جائیں تو رنجیدہ ہوتے ہیں۔ الغرض خوش نصیب نیک بندے ثواب کمانے کے لیے ہر آن تیار رہتے ہیں، اور بندگانے بدکار دنیا کمانے اور گناہ پر گناہ کے لیے ہر دم چاقو چوبند یعنی ہوشیار نظر آتے ہیں۔ آہ صد آہ، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بچے حریصہ اور سری پائے بیچتے تھے، اگر کسی کو صحیح معنوں میں احساس ہو جائے کہ جماعت سے نماز ادا کرنے میں کیا کیا برکات ہیں اور ترک جماعت پر کیا کچھ نقصانات ہیں تو کیسی ہی مجبوری ہو وہ شاید جماعت چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ مسجد خواہ کتنی ہی دور ہو اور کتنا ہی کرایہ خرچ ہو جائے وہ ہر قیمت پر جماعت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہمارے گزرے ہوئے بزرگوں نے اپنے دن کے پہلے اور آخری حصے کو آخرت کے لیے اور درمیانی حصے کو تجارت کے لیے خاص کر رکھا تھا، اسی وجہ سے صبح کے وقت حریصہ یعنی گیہوں کے آٹے، گوشت کی یخنی اور دودھ کا بنا ہوا ایک طرح کا کھانا اور سری پائے صرف بچے وغیرہ ہی بیچا کرتے تھے، کیونکہ مسلمان تاجر
اس وقت مساجد میں ہوا کرتے تھے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یعنی ہمیں زندگی ملی ہے رب کریم کی عبادت و بندگی کے لیے، لہذا اگر زندگی عبادت و بندگی کے بغیر گزری تو آخرت میں شرم اٹھانی پڑے گی۔ سبحان اللہ، وہ کیسا پاکیزہ دور تھا کہ مساجد میں رات دن رونق ہوتی تھی، اور آج کل مساجد عبادت کرنے والوں سے خالی نظر آتی ہیں۔ کاش کہ ایسا ہو جاتا کہ کسب حلال، والدین و اولاد وغیرہ کی دیکھ بھال اور دیگر ضروریات کے بعد بچ جانے والا فارغ وقت ہم ذکر و درود، فکر آخرت اور عاشقان رسول کی اچھی صحبت میں گزارنے کی سعادت پانے والے بن جاتے۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ الفاظ و معانی، محل یعنی موقع، اجل یعنی موت، جہل یعنی جہالت۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اگر جماعت فوت ہو جانے کا نقصان جان لیتا تو حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، اگر یہ نماز با جماعت سے پیچھے رہ جانے والا جانتا کہ اس رہ جانے والے کے لیے کیا ہے تو گھسٹتے ہوئے حاضر ہوتا۔ میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غسل کا طریقہ، رسالہ پڑھنے کی برکت۔ اے عاشقان رسول، ترک نماز کی عادتیں بد مٹانے، خود کو نمازوں کا پابند بنانے، نماز اور وضو و غسل کے ضروری مسائل کی معلومات بڑھانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہتے ہوئے خوب مدنی قافلوں میں سفر کیجئے۔ مدنی بہار، لاہور کے ایک اسلامی بھائی مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے گناہوں کی کثرت میں مبتلا تھے۔ نماز قضا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس بات کا انہیں احساس ہی نہ تھا، صرف جمعے یا عید کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رمضان شریف کی آمد تھی کہ ان کی نظر گھر میں رکھے ہوئے مکتبۃ المدینہ کے ایک رسالے پر پڑی جس کا نام تھا غسل کا طریقہ۔ انہوں نے پڑھا تو حیران و پریشان ہوئے کہ مجھے تو آج تک غسل کا صحیح طریقہ ہی معلوم نہ تھا۔ انہوں نے اسی دن سے اپنا غسل درست کیا اور پانچوں وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دی، اور مکتبۃ المدینہ کے رسالوں سے ان کی محبت ایسی بڑھی کہ تادم بیان ان کے بقول یہ 90% رسائل پڑھ چکے تھے۔ الحمدللہ، ان رسائل کے پڑھنے کی برکت سے علم دین حاصل کرنے کا مزید جذبہ ملا، اور انہوں نے دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیا اور درس نظامی کرنے لگے۔ اگر سنتیں سیکھنے کا ہے جذبہ، تم آ جاؤ دے گا سکھا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔